الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال جل وعلا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. محترم عبدالرزاق صاحب ناظم اعلی تحریک خلافت پاکستان اور محترم خالد ہدایت صوفی صاحب ڈائریکٹر صوفی گروپ آف کمپنیز لمیٹڈ اور معزز حاضرین، آپ کے علم میں ہے کہ میرا آج کا موضوع ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس موضوع پر سب سے پہلے مجھے یہ تمہیدی بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی عظمت کے مختلف پہلو ہیں. ایک ہے آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی عظمت بحیثیت نبی، ایک ہے آپ کی عظمت آپ کا مقام رفیع و بلند بحیثیت انسان، پھر انسان کی حیثیت سے بھی ایک پہلو ہے روحانیات کا، آپ کا مقام اور مرتبہ روحانی اعتبار سے، اور دوسرا پہلو ہے عام انسانی معاملات کا جن میں کہ انسان اپنی زندگی کے دوران لا محالہ جن میں سے گزرتا ہے اور مختلف حیثیتوں سے اس دنیا میں کام کرتا ہے. یہ جو مختلف پہلو ہیں عظمت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض پہلوؤں کے بارے میں یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کی عظمت کا بیان تو درکنار ہے، اس کا ادراک اور شعور اور فہم بھی ہمارے لیے ناممکن ہے. دیکھیے سادہ سی مثال ہے کہ ایک معالج کا، ڈاکٹر کا، حکیم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اپنے فن میں. اس سے ظاہر ہے صرف کوئی معالج یا حکیم اور ڈاکٹر نہیں جان سکتا. ایک انجینئر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، اس سے واقعیت صرف انجینئر کو حاصل ہو سکتی ہے. لہذا ایک نبی کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ صرف کسی نبی ہی کے لیے ممکن ہے کہ اس کا اندازہ کر سکے، کسی غیر نبی کے لیے یہ محال عقلی ہے. مزید برآں کسی بھی انسان کا کسی فن میں کیا مقام ہے، اس کا جو ایگزیکٹ تعین ہے، وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس فن میں اس سے بالاتر کر. اس لیے کہ نیچے جو ہوگا وہ تو صرف دیکھے گا اوپر کی طرف، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے سے بلندتر مقام کے حامل شخص کا اصل مقام و مرتبہ معین کر سکے. اب ظاہر بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا تر مقام کسی نبی کا نہیں، لہذا کسی نبی کے لیے بھی یہ محال عقلی ہے کہ وہ حضور کے اصل مرتبہ اور مقام کو سمجھے، وجہ یہ کہ عام انسان غیر نبی اس کے لیے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ محالات اقلیہ میں سے. اسی طرح روحانی اعتبار سے حضور کا کیا مقام ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کا ادراک و شعور ممکن نہیں. چند باتیں میں آپ سے عرض کیے جاتا ہوں بعض اعتبارات سے خود حضور نے اسے واضح کیا کہ یہ تمہارے لیے ناممکن ہے کہ سمجھ سکو. مثال کے طور پر حضور صومِ وصال رکھتے تھے. صومِ وصال اسے کہتے ہیں کہ آج روزہ رکھا اور شام کو اسے افطار نہیں کیا, وہی روزہ رات سے گزر کر پھر اگلے دن تک چلا اور اگلے دن شام کو افطار ہوا, تو یہ دو دن کا صومِ وصال. اگر یہی بات آگے ایک اور دن چلے گی تو تین یوم کا صومِ وصال ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صومِ وصال رکھتے تھے, لیکن اپنے ساتھیوں کو صحابہ کو یعنی روک دیجیے, ہمارے لیے تو کیا سوال پیدا ہوتا, صحابہ کو بھی روکتے تھے. جس پر کسی صحابی نے سوال کر لیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایوکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میرے مانند ہو؟ ابھی تو ان کا رب بھی, میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. وہ یطعمنی و یسقینی, وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. اب بتائیے ہم میں سے کس کے لیے ممکن ہے کہ تصور کر سکے کہ یہ شب بصری جو اللہ کے ہاں ہوتی تھی اس کی نوعیت کیا تھی, اس کی کیفیت کیا تھی, وہ کھلانا اور پلانا کس نوعیت کا تھا جو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرتا تھا. معلوم ہوا کہ یہ چیز بھی ہمارے دائرے سے خارج ہے. اچھا میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑے صوفی اور بڑے سے بڑے ولی اللہ کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ حضور کے روحانی مقام کا پورا پورا ادراک کر سکے. ان دونوں پہلوؤں سے جب ہماری عقلیں اور ہمارا فہم و شعور اور ادراک عاجز ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑی خطا, بہت بڑی غلطی. یہ بڑی خطا اس اعتبار سے نوٹ کیجیے, سادہ سی مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک لطیفہ ہے, کسی دیہاتی کی کوئی مشکل تھی جسے کسی ایک شہری بابو نے, شہری شخص نے حل کر دیا, اور وہ شخص جو تھا شہری وہ ڈپٹی کمشنر تھا, لیکن اس دیہاتی نے اسے دعا دی خدا تجھے پٹواری بنائے, اس لیے کہ اس دیہاتی کے لیے سب سے بڑا عہدہ, سب سے زیادہ صاحب اختیار ہستی پٹواری. اس کی تھوڑی سی جنبش قلم سے اس کی زمین کسی اور کے نام درج ہو جاتی ہے, انتقال ہو جاتا ہے. اسی کے قلم کی جنبش سے مالیانہ معاف ہو جائے گا. سارے اختیارات اس دیہاتی کے جو ہیں, اس کاشتکار کے جو ہیں, وہ تو اس کے ہاتھ میں ہیں. اسے کیا معلوم کہ اس پٹواری سے لے کر اس ڈپٹی کمشنر تک کتنے عہدے ہیں درمیان میں, اور وہ شخص کتنے مقام بلند پر فائز ہے جسے وہ دعا دے رہا ہے پٹواری ہونے کی. اسی کا اندیشہ ہے کہ ہم اگر حضور کے ان مقامات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو شدید خطرہ ہے کہ ہم حضور کی توہین کے مرتکب ہوں گے, اس لیے کہ کما حق کا بیان ممکن نہیں ہے. جب کما حقوں بیان ممکن نہیں ہے تو ہم اپنے تصور کے مطابق مدح کریں گے, اور وہ بہت کمتر ہوگی اصل مقام کے اعتبار سے, اور اسی کا نام توحید ہے. یہی وجہ ہے دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادگی کے ساتھ میری ساری گفتگو کو سمو دیا اپنے دو اشعار میں, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجه المنير لقد نور القمر لا يمكن الصداع كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. جتنا ان کا حق ہے کہ ان کی صنع کی جائے وہ ممکن ہی نہیں ہمارے لیے. لا يمكن الصداع كما حقه, بس ہمیں صرف یہ کہہ کر جو ہے اس بات کے دامن میں پناہ دینی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تھی اس وقت اللہ کے بعد آخر کی ہستی ہے بلند ترین حسین ترین. اب اسے کس طرح بیان کریں, کیا بیان کریں, ہمارا تصور سے بھی آگے بڑھ کر تخیل بھی سرنگو ہے کہ وہ اس مقام بلند و رفیع کا کوئی ادراک و شعور کرے. اسی کو نہایت خوبصورت انداز میں غالب نے کہا ہے, ماں ثنائے خواجہ بیس ماں گزاشتے, ہم نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور ہم کو خدا کے حوالے کر دیا, یسنا کے حوالے کر دیا, ہم اس کی کوشش ہی نہیں کرتے. کہاں ذات پاک مرتبہ داد محمد اصل, اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے جو اللہ کے اجر جو محمد الرسول اللہ کے اصل مرتبے سے واقف ہے. یہ کان جو ہے اس کے مصرع ثانی میں وہ کس کان کا مخفف, فارسی میں اشعار میں یہ بہت ہوتا ہے کثرت سے کہ آ ذات پاک مرتبہ داد محمد اصل, کان ذات پاک مرتبہ داد محمد اصل, محمد کے اصل مرتبے اور مقام کو جاننے والی ایک ہی ہستی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. لہذا غالب ثنائے خواجہ بدخیم, غالب ہم نے تو حضور کی بند و ثنا کو اللہ کے حوالے کر دیا. میں نے دو اعتبارات سے حضور کی عظمت, حضور کے مقام و مرتبہ کو اپنے بیان کے دائرے سے بلند و بالا, برتر, اعلی, ارفع اور اس اعتبار سے خارج کرا دیا. ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت انسان, لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شمار پہلو. حضور کی حیثیت, آپ کا مرتبہ اور مقام بحث ایک سے پیسہ لا رہے. اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا, حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا, بدر سے پہلے یا اس سے پہلے کی چند مہمات میں شرکت کی ہے, باضابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی, لیکن یہ کہ دنیا تنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت تھا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا. پھر کسی سے صلح کرنی ہے, صلح کی نیگوشیشن, اس میں آپ نے کس مہارت کا اور کس واقفیت کا اور کس اہلیت کا مظاہرہ فرمایا, صلح حدیبیہ ہو یا میثاق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یثرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے ان کا مطالعہ کیجیے, اپنے دل رہ جاتے ہیں. ایک قاضی القضاۃ کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا تھا, آج بھی اس دنیا میں قضاء جوڈیشری کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ کے عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک کہ فریق ثانی کو بھی سن کر, یہ اصول آپ کا بیان کرتا ہے. شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے, ملزم جسے کہنا چاہیے اصل جس پر الزام لگایا گیا, شک کا فائدہ اسے دیا جائے, جو الزام لگانے والا ہے اسے نہیں. یہ فیصلہ محمد رسول اللہ کا, یہ اصول آپ نے نشیت کیا ہے کہ 100 مجرم چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں, کسی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے, یہ اصول آپ کا دیا ہوا. ہماری موجودہ جوڈیشری پوری عالمی سطح پر ان اصولوں کو کھائی, یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا. اصول غلط نہیں ہے, جوڈیشری کے اصول تو محمد رسول اللہ کے عطا کرتا ہے. ہماری خیانت ہے, ہماری بدعنوانیاں ہیں, ہماری جانبداریاں ہیں, ہمارا بک جانا ہے, ہمارا سیاسی جو لوگ ہیں ان کا اعلی کار بن جانا ہے, یہ چیزیں ہیں جس نے عدلیہ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے. نہ اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصول وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے. اس سے ذرا نیچے اتریے, بحیثیت باق حضور کا کردار کیا تھا, یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بحیثیت شوہر آپ کا کردار کیا ہے اور آپ کی کیا عظمت تھی, یہ حضرت عائشہ سے پوچھیے، حضرت حفصہ سے پوچھیے، حضرت ام سلمہ سے پوچھیے رضی اللہ تعالی عنہ. پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کے اعتبار سے آپ کی آپ کا کیا کردار تھا، حضرت عمر سے پوچھیے، حضرت ابو بکر سے پوچھیے. گویا کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت کی عظمت، آپ کے کردار کی بلندی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی. ایک دائی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ ادراک و شعور ہم کر سکتے ہیں. لیکن ان تمام حیثیتوں کو دائی، مبلغ، مربی، مزکی، میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں، ایک انقلاب کے دائی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا مقام کیا ہے. گویا کہ ہم جن پہلوؤں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ان میں سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا اصطلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا، اس انقلاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کا حاصل دیکھا جائے، اس کے نتائج پر غور کیا جائے، اس کے لیے جو جد و جہد ہوئی ہے، اس کے مراحل، ان کے بارے میں غور کیا جائے، تو واقعتاً جو ہے حضور کی اصل عظمت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے. چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا کہ اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی. اور واقعہ یہ کہ یہ 20ویں صدی سے اعتبار سے نمایاں ہے کہ جو سابقہ صدیوں کے دوران جو تعصب تھا حضور کی ذات مبارک سے غیر مسلموں کو، وہ رفتہ رفتہ اس صدی کے دوران ختم ہوا ہے. اور اس صدی کے دوران آپ کی اس پہلو سے عظمت کا اعتراف اور اقرار رفتہ رفتہ تدریجاً پوری دنیا میں ہو گیا. اس صدی کے بالکل آغاز میں 1920 میں اسی شہر لاہور میں بریڈلا ہال، جو اب کھنڈروں کی شکل میں شاید رہ گیا ہے یا کوئی اور چیز تعمیر ہو چکی ہو، مجھے معلوم نہیں اس کی جگہ، بریڈلا ہال لاہور میں 1920 میں ایم این رائے نے ایک لیکچر دیا تھا، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. یہ کتاب اب بھی ہندوستان میں دبا ہوتی ہے. بمبئی کا ایک ناشر شائع کرتا ہے، میں نے اس کا نسخہ دیکھا حیدرآباد نگر میں، اس کتاب کا یہاں کہیں مجھے اس نہیں. ہسٹوریکل رول آف اسلام میں ایم این رائے، اور ایم این رائے کون تھا، اس کو رول کریے، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا. 1917 میں انقلاب آیا ہے روس میں، اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں شورہ ہوا، چرچا ہوا ہے، تو انٹرنیشنل بنیاد پر جو تنظیم قائم ہوئی ہے کمیونزم کی، وہ کہلاتی تھی کمیونسٹ انٹرنیشنل. پوری دنیا کے جو چوٹی کے تھے انقلابی لوگ، وہ اس کے رکن تھے. ایم این رائے انڈیا کی جانب سے اس کا رکن تھا، بہت بڑا انقلابی، لیکن وہ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف کہتا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ جو فتوحات حضور کے جانشینوں نے اور جانساروں نے حاصل کی ہیں، جو بجلی کی سسرٹ کے ساتھ عراق اور شام اور پھر ادھر ایران ادھر مصر، شرقاً غرباً جس تیزی کے ساتھ فتوحات ہوئی ہیں، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ فتوحات تاریخ انسانی میں پہلے بھی ہوئی ہیں. آخر ریکارڈ پر ہے کہ سکندر اعظم مقدونیا سے چلا تھا، میسیڈونیا جسے آج کل کہا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پر، جو کوسوو جو اس وقت کافی عرصے تک جو ہے اخبارات کا ایک مرکزی مضمون رہا ہے اور ٹیلی ویژن کا بھی مرکزی موضوع رہا ہے، اس کے بالکل پڑوس میں جو میسیڈونیا ہے، وہاں سے ایک شخص چلا اور دریائے بیاس پر پہنچا اور جس تیزی کے ساتھ سورہ کے رفتار کے ساتھ رابطے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی مثال ہے. وہ تو مغرب سے آیا تھا مشرق کی طرف، اٹیلا چلا تھا مشرق سے مغرب کی طرف اور ڈینیوب کی وادی تک جا پہنچا تھا. کہاں یہ چین کے شمال میں سرائے گوبی سے نکل کر اب وہ پہنچا ہے ڈینیوب کی وادی تک. لیکن وہ یہ کہتا ہے من رائے. یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھی، ان کے نتیجے میں کوئی تہذیب وجود میں نہیں آئی، کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، کوئی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی، کوئی علم کا جو ہے فروغ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں. یہ بروٹ ملٹری کیمپینز تھی صرف، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے جو یہ فتوحات دہلی کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے نتیجے میں نئی تہذیب، نیا تمدن، ایک نئی روشنی، علم کا فروغ، انسانی اقدار کا فروغ، ایک ایسا معاشرہ جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک ہے، جس میں پولیٹیکل ریپریشنز نہیں، جس میں اکنامک ایکسپلائٹیشن نہیں، جس میں سوشل ڈسکریمنیشن نہیں، ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزیر، قوم و آئین و حکومت آفرید. اور بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، رشی منی رہے ہیں، تپسیائیں کی ہیں سال ہا سال، وہ اپنی غاروں کے اندر یا کہیں اور پہاڑوں کی گفاؤں کے اندر وہ تپسیائیں کرتے رہے، لیکن محمد عربی نے چند روز جو خلوت مدینی اختیار کی تھی غار ہرا میں، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت مدین، لیکن وہ کتنی پروڈکٹیو تھی، کس قدر اس کا نتیجہ برآمد ہوا، ایک نئی قوم، نیا تمدن، نیا آئین، قوم آئین اور حکومت آپ ہوئی. یہ وہ ہے وہ عظمت نے جس کا اظہار 1920 میں کیا ایم این رائے نے، مسلمان نہیں تھا ہندو کمسٹ. یہ تو تھا اس صدی کے شروع سے لے کر اگر گنتی کریں گے تو 20 سال. اس صدی کا اختتام جو اب تقریباً آئی گیا ہے ہمارے سامنے، اس سے ذرا 20 پیچھے جائیے تو 1980 میں کتاب آئی امریکہ 300 ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی تصنیف، ایک سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. اس نے تاریخ انسانی، پوری تاریخ انسانی جتنی بھی انسان کو معلوم ہے، اس کا جائزہ لیا کہ اس میں، اس تاریخ کے سفر کے دوران میں اس کے رخ کو کن کن شخصیات نے موڑا ہے، جنہوں نے اس دھارے کا رخ موڑا، ایسے 100 کو چن لیا. یہ سلیکشن ہو گیا، سلیکشن آف 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. لیکن صرف سلیکشن نہیں، گریڈیشن آلسو، ان کے اندر بھی پھر درجہ بندی، کون ہے وہ جس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے تاریخ کے دھارے کے رخ کو، سب سے زیادہ گمبھیر انداز میں گوڑا ہے اس کے رخ کو، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آن ٹاپ آف دی لسٹ رکھا ہے. عیسائی ہے اور تاحال عیسائی ہے، ابھی زندہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو 3 پر لے گیا، 2 پر لایا نیوٹن کو. نیوٹن کی فزکس نے جس طریقے سے تاریخ انسانی کو متاثر کیا، یہ پورا جو ایکسپلوژن ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اس کا نقطۂ آغاز نیوٹن ہے، اس میں کوئی شک. تو چونکہ وہ اس انداز سے بات کر رہا ہے، مذہبی پہلو سے نہیں کر رہا ہے، اپنے عقائد کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کا موضوع یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کے دھارے کے رخ کو موڑنے والی شخصیات کون کون سی ہیں. ان میں 1 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 نیوٹن، 3 پھر حضرت مسیح علیہ السلام، اور مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک اور شخصیت کو اس نے اس 100 کی فہرست میں شمار کیا ہے، اور وہ ہے ٹھیک 50 نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اس نے خود اس کو پوسٹ کیا کوشچن کو، نیچرلی آئی او این آنسر این ایکسپلینیشن، کہ میں عیسائی ہوں، عیسائی ہوتے ہوئے محبت کو میں کس اعتبار سے 1 پر رکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو جواب وہ خود دیتا ہے، دس از بیکاز، یہ الفاظ نوٹ کیجیے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی، ایک ہی شخصیت ہے سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈس. اب اس جملے کو سمجھنے کے لیے بہت ہی یہ گمبھیر جملہ ہے، بہت معنی خیز ہے، لیکن پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ موجودہ جو ذہن ہے اس وقت کی، جو عالمی فضا ہے، اس میں انسانی زندگی کو دو جدا گانہ گوشوں میں تقسیم کر دیا گیا. ایک مذہب کا گوشہ ہے، اس کا تعلق اجتماعیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق صرف افراد سے ہے. ہر فرد کو کھلی اجازت ہے، جس کو چاہے بلیو کرے، جس کو چاہے مانے، ایک خدا کو مانے، سو کو مانے، کسی کو نہ مانے، اس فری، اس کو پوری آزادی حاصل ہے، جسے چاہے پوجے، پتھروں کو پوجے، درختوں کو پوجے، ستاروں کو، چاند کو، یہاں تک کہ آزاد تناسل کو پوجے، ٹھیک ہے، اسے اجازت ہے. لیکن یہ ہے معاملہ انفرادی. کچھ سوشل کسٹم کو بھی شامل کر دیتے ہیں اس حصے میں. بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کیسے سیلیبریٹ کریں؟ کوئی فوت ہو گیا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کریں؟ جلائیں، دفن کریں، یا کہیں رکھ دیں کہ چیلے اور کوے کھا جائیں، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اس کی بھی آزادی ہے. لیکن یہ تین چیزیں، ڈاگما، ریچولس اینڈ سوشل کسٹمز، یہ تینوں مل کر یہ ہے انفرادی زندگی. اور دوسری طرف آئیے تو معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، یہ ہے سیکولر فیلڈ آف لائف، جس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو لوگ خود غور کریں گے، ان کے نمائندے بیٹھیں گے، بیٹھ کر طے کریں گے، اکثریت سے جو بات طے کر لیں، کوئی سماجی ویلیوز جو ہیں ان کا فروغ کیا جائے گا، جو بھی اکثریت سے طے کر لیں گے یہ سوشل ایونٹس ہیں، ان کو ایریڈیکیٹ کیا جائے، اس کو وہ ایریڈیکیٹ کریں گے. اگر وہ شراب کی اجازت دینا چاہیں گے، اجازت دیں گے، شراب پہ پابندی لگانا چاہیں گے، پابندی لگا دیں گے. زنا کو ایسا جرم جو ہے قابل دست اندازی پولیس جرم کرا دینا چاہیں گے تو یہ کر دیں گے. لیکن زنا بالرضا ہے تو اس میں اختیار ہے کہ وہ کہہ دیں کہ اس میں کوئی جرم والی بات نہیں ہے، سول مقدمہ بن سکتا ہے. اگر کسی شوہر کا حق جو ہے اس میں مارا گیا ہو تو وہ شوہر کا ہے، اور کسی سول مقدمے کا جو معاملہ سوٹ جو ہے وہ وہاں پہ شروع کر دیں. اسی طریقے سے دو مردوں کی شادی چاہیں گے تو لیگلائز کر دیں گے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک مرد جو ہے وہ شوہر کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں، اور دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی کی حیثیت رکھتا ہے قانون ملکی کی نظر میں، جو چاہے کر دیں. چاہے وہ سماجی معاملات ہوں، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، ان میں سے کسی کا کسی مذہب سے کوئی تصور نہیں. یہ سیکولر فیلڈ آف لائف. اب سمجھیے، اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جتنی عظیم شخصیات ہیں وہ یا ایک طرف بلند ہیں تو دوسری طرف ان کا کوئی مقام نہیں، مے بی دے آر زیرو. اور اگر کوئی ہے جو ادھر بہت بلند ہے تو ان کا ادھر کوئی مقام نہیں، ہو سکتا ہے کہ زیرو ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مائنس ویلیو ان کے لیے معین کرنی پڑے. مطلب مشرق میں گوتم بدھ، مغرب میں حضرت مسیح، مذہب کے میدان میں، روحانیات کے میدان میں، پھر پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے اتنی عظمت ہے. مہاتما گوتم بدھ کی تھی، سدھارتھا گوتما، اور اس لیے کہ یہ جو ریاست، سیاست، معاملات ملکی، ان دونوں میں کوئی ان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں، زیرو. دونوں، حضرت مسیح علیہ السلام بھی اور گوتم بدھ. اسی طرح میں نے ابھی بتایا، اٹیلا ہو یا سکندر اعظم ہو یا اور بڑے بڑے حکمران بھی دنیا میں گزرے ہیں، ادھر یہ اس بلندی پر ہے، لیکن ادھر ہو سکتا ہے زیرو سے بھی کام نہ چلے بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے. خاص طور میں سکندر اعظم کے لیے تو کوئی نہ کوئی مائنس ویلیو موجود کرنی پڑے. اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں جو ان دونوں میدانوں میں انتہائی بلندی پر ہے. دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن، دی اونلی کے دستوں میں زیادہ ایمفسائز کر رہا ہوں، اور کوئی ہے ہی نہیں. تقابل کیا ہوگا؟ اور کوئی ہے ہی نہیں. ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈ. یہ میں نے آپ کو صدی کے اس سرے اور صدی کے اس سرے سے دو مثالیں دے دی ہیں. ذرا ایک درمیانی مثال بھی دے دوں، ایچ جی ویلس برطانوی فکشن رائٹر، سائنٹیفک فکشن رائٹر کی حیثیت سے شہرت ہے، بڑے اچھے اس نے کہانیاں لکھی، ناول لکھے، جس میں وہ ریفلیکٹ کر رہا تھا یہ سائنس کدھر جا رہی ہے، جدھر جا رہی تھی جو اکتشافات اور جو ایجادات ہونی تھی ان کو پہلے سے ویژولاز کر کے اس پر مبنی کر رہا ہے اپنے ناول کے پلاٹس اور اپنی کہانیوں کے بنیادی خاتمے. تو سائنٹیفک فکشن کے نام سے اس اعتبار سے مشہور، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے تاریخ عالم پر دو کتابیں لکھی، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، جو ذرا نسبتاً زیادہ ضخیم ہے. اس کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ چیپٹر جو ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیپٹر لاتا ہے اس میں ایک بات میں اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. ابتدا میں حضور کی ذاتی نجی خانگی زندگی پر اس نے نہایت رقیق حملے کیے. یوں سمجھیے کہ جیسے دو ملعون نام نہاد مسلمانوں نے اس دور میں کیا ہے، سلمان رشدی نے اور تسلیمہ نسرین نے، ایک نے ہینڈ میں بیٹھتا ہے، ایک نے بگلا دیش میں بیٹھتا، جس قسم کے چھینٹے اڑائے ہیں ہاں حضور کی شخصیت پر، اسی طرح کے چھینٹے ایچ جی ویلس نے حضور کی ذات مبارکہ پر خصوصاً خان کی زندگی پر پڑھایا. لیکن جب اس چیپٹر کے آخر میں آتا ہے اور خطبہ حجت الوداع کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ کوٹ کرتا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم و آدم من تراب. دیکھو لوگوں، کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اسی طرح کسی سرخ و سفید رنگ والے شخص کو کوئی فضیلت حاصل نہیں کسی سیاہ منہ پر، سیاہ فام پر، اور اسی طریقے سے کسی سیاہ فام کو کوئی فضیلت حاصل نہیں سفید فام پر یا سرخ رو پر، الا بالتقوا. فضیلت کی بنیاد صرف تقوا ہے. کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اس کی نسل سے، اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی. اس کو کوٹ کرتا ہے اور پھر ذرا نوٹ کیجیے یہ جملے، واقعی تو بڑے گہرے جملے. آل دو دی سرمنز آف ہیومن فریڈم فریٹرنیٹی اینڈ ایکویلٹی وڈ سیٹ بفور آلسو، کہ اگرچہ انسان کی حریت اخوت اور مساوات کے واسطے تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. یہ جملہ نوٹ کر لیا. اب اگلا جملہ اور زیادہ قابل توجہ ہے. وی فائنڈ اے لاٹ آف دیز سرمنز ان جیزس آف نازرت. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بہت سے مباحث حسنا جو ہے ان چیزوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ مسیح ناصری کے ہاں موجود، عیسائی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے، اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ. لیکن یہ تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسٹیبلش دی سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلس. یہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ایک معاشرہ باضابطہ بالفعل انہی اصولوں پر قائم کر کے دیا. باپ اندازہ کیجیے، یہ ٹریبیوٹ ہے، اور ٹریبیوٹ کس کا ہے؟ دشمن کا ہے، وہ معتقد نہیں ہے. میں نے اسی لیے بتایا اپنے دل پر جبر کر کے کہ اس نے کیا کیا اس حد تک ایک شخص کی اس میدان میں اتنی بڑی حماقت کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ معاشر، کہ محمد جیسے گھٹیا آدمی کے گرد خدیجہ اور ابو بکر اور عمر جیسے عظیم انسان کیسے تھے وہاں پر. حالانکہ اس احمد سے کوئی پوچھے کہ اس سوال کا جواب کسی میں دینا چاہیے. درخت تو اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور تم جو ہے اس مختصر کے ان کی عظمت کا اقرار ہے، ادراک ہے، شعور ہے، اعلان ہے، اعتراف ہے، حضرت خدیجہ کا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کی عظمت کا. اتنی عظیم شخصیتیں ایسے گھٹیا انسان کی جد کیسے جمع ہوتی؟ تو
میں نے آپ کو اندازہ دے دیا کہ اس قدر زہر اس کے اندر بھرا ہوا ہے، ذاتی طور پر گناہ ہے، دشمنی ہے، بغض، لیکن اس حقیقت کا ادراک کر رہا ہے اور اس کا اعلان اور اعتراف کر رہا ہے. آل دو دی سرمنز آف ہیومن فریڈم، فریٹرنٹی اینڈ ایکویلٹی وٹ سیٹ بفور آلسو ڈیفائن اے لاٹ آف دیز سرمنز ان جیزس آف نازرت، بٹ اٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ دیٹ اٹ واز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری اسٹیبلشڈ اے سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلز. میں نے اسی لیے اس کی دشمنی کو پہلے جو ہے اسٹیبلش کیا ہے تاکہ وہ جو عربی مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور اعتراف دشمن بھی کرے. ظاہر بات ہے کہ جو دوست ہے، عقیدت مند ہے، عام طور پر وہ جو محبت کرنے والا ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنے محبوب کی کسی خامی کو دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کی طرف سے وہ گویا کہ نابینا ہو جاتا ہے. دشمن کا کوئی خیر نظر نہیں آتا، کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اور دوست اور محبوب کا کوئی عیب نظر نہیں آتا. لیکن اگر وہ دشمن کسی کی کسی فضیلت کا، کسی کی عظمت کا اعتراف کرے تو معلوم ہوا کہ اب اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. یہاں البتہ ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ جملے جو ایس جی ویلز نے لکھ دیے تھے، موجودہ جو مرتبین ہیں، چونکہ وہ تو فوت ہوا بہت عرصہ ہوا، اب جو کتاب چھپتی ہے یہ کنسائزنسی آف دی ورلڈ، وہ نئے ایڈیٹرز ہیں، انہوں نے ایڈیٹ کیا ہے. ہمیشہ جو نیا ایڈیشن آتا ہے تو اس کے اوپر تو نظر ثانی ہوتی ہے، تو نئے ایڈیٹرز نے یہ جملے حلف کر دیے ہیں، ان کے حلف سے نیچے نہیں اتر پائے. یہ وہ کڑوی گولی تھی جو ان کے حلف سے نیچے نہیں اتر پائے. میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ مبادہ آپ سے کوئی اس کتاب کو حاصل کرے اور پھر دیکھے اور وہاں یہ جملے نہ پائے. موجودہ ایڈیشن میں وہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پنجاب لائبریری سے، کسی اور پرانی لائبریری سے جن میں یہ پرانے نسخے موجود ہیں، وہ کتاب مل جائے گی. پھر اس میں یہ نسخے بہن ہی ری اخبار میں موجود ہیں جو میں نے آپ کو سنا. بہرحال اب میں اس بات کو ذرا طول نہیں دینا چاہتا. حضور کی اصل عظمت جس کو ہم بحثیت انسان سمجھ سکتے ہیں اور جس کا لوہا آج پوری دنیا مان رہی، جس کا انکشاف پوری طرح عالم انسانی پر ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک عظیم ترین انقلاب برپا کیا، گمبھیر ترین، جامع ترین، ہمگیر ترین، اور کم از کم وقت میں برپا کیا. اور اس سے بھی زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ اس انقلابی جد و جہد ابتدا سے لے کر اختتام تک اس کے جتنے مراحل آئے، ہر مرحلے پر قیادت ذمہ داری ادا ہو پائے. اس اعتبار سے ذرا ایک تقابل کر لیجئے، تاریخ انسانی کے دو انقلابات بہت مشہور ہیں، انقلاب فرانس سے یقیناً بڑا انقلاب تھا، دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ، جمہوریت کے دور کا آغاز اسی انقلاب فرانس سے ہوا، 225 قبل کی شہر. انقلاب روس بولشویک ریولیوشن آف 1917 یقیناً عظیم انقلاب تھا، اگرچہ 70 کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو گئی، لیکن جب اٹھا تھا کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، بڑے جوش و خروش کے ساتھ وہ وجود میں آیا، بڑے جوش و خروش کے ساتھ پھیلا، کہاں روس سے وہ لیٹن امریکہ تک جا پہنچا، کتنی اس کی توسیع ہوئی ہے، کس بجلی کی سسورت کے ساتھ ہوئی ہے. لیکن ان دونوں انقلابات کا جائزہ لیں گے تو نمبر ایک، دونوں جزوی انقلاب تھے، ایک میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، باقی عقائد بھی وہی، رسومات بھی وہی، سماجی نظام بھی وہی، سماجی ویلیوز بھی وہی، معاشی نظام بھی وہی، معاشی تمام جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے وہ بھی وہی، صرف سیاسی نظام، باقی زندگی جتنی تھی. بولشویک ریولوشن کے ذریعے معاشی ڈھانچہ بدل گیا، انفرادی ملکیت ختم ہو گئی، قومی ملکیت میں آ گئے تمام وسائل پیداوار، بس باقی آپ کو معلوم ہے جیسے وہ کرسچنز پہلے تھے ویسے ہی کرسچن بعد میں رہے، جو عقائد پہلے تھے وہی ان کے بعد میں رہے، سماجی ویلیوز وہی نہیں، سارا نقشہ جو کا تو رہا، معاشی انتظامات. اس کو پس منظر میں رکھ کر دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب، گمبھیر ترین میں کہہ رہا تھا، جامع ترین، یہاں آپ مائکروسکوپ لگا کر تلاش کیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو سابقہ حالت پر باقی رہ گئی ہو. جواب نفی پہ آئے گی. عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، انفرادی شخصیتیں بدل گئی، اخلاق بدل گئے، شب و روز کے انداز بدل گئے، صبح و شام کا انداز بدل گیا، نشست و برخاست کے انداز بدل گئے، پھر سماجی نظام بدل گیا، سیاسی نظام بدل گیا، معاشی نظام بدل گیا. وہ قوم جس میں بھی لکھے پڑھے لوگ بمشکل انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ علوم کی موجد ہو گئی، دنیا کی استاد بن گئی. اس نے مشرق و مغرب سے علوم لیے، یونان سے بھی لیے اور چین اور ہند سے بھی لیے، انہیں ڈیولپ کیا، بڑھایا اور پورے عالم میں انسانیت کی طرف پھیلا دیا. یہ سارا کام انقلاب عظیم، گمبھیر ترین، ہمگیر ترین، جامع ترین ہے. تو نسبت خاص کا بالم تھا. یہ فرانس کا ریولیوشن کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقابل؟ مارس کا انقلاب کہاں کھڑا ہوگا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاضے؟ نمبر دو، ان تمام انقلابات کے اندر یہ چیز قدرے مشترک ہے کہ فکر دینے والے اور دعوت کا آغاز کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، لیکن وہ صرف قلم کار تھے، وہ صرف رائٹرز تھے، مصنفین تھے، وہ مرد میدان نہیں تھے، وہ انقلاب کے لیے عملی جد و جہد میں سامنے نہیں آ سکتے. انہوں نے خود آگے بڑھ کر کوئی انقلابی جماعت نہیں بنائی، انہوں نے خود آگے آ کر انقلابی جو جد و جہد تھی اس کی قیادت نہیں کی. نہیں، وہ تو صرف پیپل آف دی ڈسٹ تھے. انقلاب کچھ اور لوگوں کے زیر سرپرستی، کچھ اور لوگوں کی زیر قیادت، کچھ اور لوگوں کی رہنمائی میں وجود میں آئے. فرانس میں وولٹیئر اور روسو مفکرین کی حیثیت سے، مصنفین کی حیثیت سے بہت اونچا مقام ہے، لیکن وہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ انقلاب فرانس جو ہے وہ بہت بلڈی ریولیوشن کہلاتا ہے، لیکن قیادت کوئی تھی نہیں. وہ تو ایک فکر تھا جو پھیل گیا تھا، اس نے لوگوں میں ایک جوش و خروش پیدا کر دیا. اسپونٹینیس جو ہے وہ ایک لاوا پھٹا ہے، اور اس لاوا پھٹنے میں چونکہ کوئی تنظیم تھی نہیں، کوئی قیادت تھی نہیں، لہذا انتہائی خونی انقلاب، بہت بلڈی ریولیوشن. اسی طریقے سے ذرا غور کیجیے، روس کے انقلاب بولشویک ریولیوشن کی بنیاد ڈاس کیا کتاب ہے؟ ایک کتاب کارل مارکس اس کا مصنف، اور اس کے ساتھ اس کا کو آتھر اینجلس، دونوں نے مل کر یہ کتاب لکھی ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کتاب کی تاثیر، وہ کتنی پروفاؤنڈ کتاب ہے، کس طرح اس نے ذہنی انسانی کو اپنے گرفت میں لیا، کس طرح اس نے ساری تعبیرات کو بدل کر رکھ دیا، پوری حیات انسانی کا خالص مادی جو ہے تعبیر کی روحانیات سے مطلب کہ بالکل نفی کرتے ہوئے، لیکن مدلل اس انداز سے، اس طور سے اس نے لوگوں کو گرفت میں لیا ہے، ان کو پوسیس کیا ہے، اس درجے پوسیس کیا ہے کہ پھر موٹیویٹ کیا ہے کہ جانے تک دے رہے ہو انقلاب پڑھ پاتے. اس لیے اقبال نے کہا ہے نیس پیغمبر بنے کے اندر بغل دارد کتاب، کتاب تھی اس کے پاس. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب اگر اسے ٹریس کریں گے تو وہ قرآن کے ذریعے سے وجود میں آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی نیاز ساتھ لایا. بہرحال اگرچہ قرآن کا تقابل کرنا داس کیپیٹال سے، یا داس کیپیٹال کا تقابل کرنا قرآن سے، یہ تو میرے نزدیک نامناسب ہے، لیکن یہ کہ آپ اس اعتبار سے ضرور نوٹ کیجئے کہ واقعتاً ایک کتاب ہے جس نے یہ عظیم انقلاب بولشویک ریولیوشن برپا کیا. لیکن مارکس ہو یا انجل صاحب ہو، دونوں رائٹرز تھے، بس مفکر تھے. انہوں نے اپنی کتاب لکھی جرمنی اور لندن میں بیٹھ کر، اور جرمنی اور لندن میں اس انقلاب کا کہیں وجود ہی نہیں واقع ہوا. وہ خود اپنی سرکردگی میں، اپنی قیادت میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکتے. انقلاب آیا کہاں؟ تیسرے تیواڑے آزادیہ کے پچھواڑے، اس قدر دور روس میں انقلاب آیا، بولشویک پارٹی، بولشویک پارٹیز ان کے ذریعے سے، اور عین وقت پر چونکہ ایکزائل میں تھے، جیسے کہ خمینی صاحب ایکزائل میں تھے اور عین وقت پر آ کر انہوں نے جو فرانس کے اندر جو بھی اس وقت جو ایران میں ہنگامہ جاری تھا اس کی قیادت اپنے ہاتھ میں سنبھال لی، اسی طرح عین وقت پر لینن آیا اور اس نے آ کر قبضہ کیا، ہائی جیک کیا ہے قیادت کو اور اس قدر بدل دیا. اس تناظر میں دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد واحد کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، وہی فکر دینے والے، وہی دعوت دینے والے، وہی ہیں جو اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اسٹریٹ پریچنگ گلیوں میں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسٹریٹ پریچنگ کرتے تھے. وہی ہیں جو کبھی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر رہے ہیں اور ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں، کھانا کھلا کر، کبھی کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے ہیں، بلند آواز سے آپ نے کہا با سباحا اور لوگوں کو جمع کیا ہے، اپنی دعوت پیش کی. وہی شخص کہ جو فرد واحد کی حیثیت سے، داعی کی حیثیت سے سامنے آیا، کل 22 برس میں اس نے پورے انقلاب کی تکمیل کر دی اور ہر ہر مرحلے پر اس کی قیادت خود فرمائی. وہی اسٹریٹ پریچر غزوہ بدر میں، وہی کمانڈر ہے غزوہ احد میں، وہی سپہ سالار ہے، وہی اسٹریٹ پریچر. یہ جیسا کہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا میں نے حوالہ دیا، یہ نقشہ دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کوئی اس کی نظیر ہے ہی نہیں، کوئی مثال ہے ہی نہیں. اسٹریٹ پریچر اسٹریٹ پریچر ہی رہ جاتے ہیں، مربی اور مزکی بس ان کا اپنے دائرہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا تذکیہ نفس کر دیا جو ان کے پاس چل کر آئے، وہ بھی وہ آتے ہیں جو ان کی خانقاہ میں خود طالب بن کر آئے اور ان کا کوئی تذکیہ کر دیں گے، کوئی اصلاح ہو جائے. یہ عمل ایک فرد واحد وہی فکر دے رہا ہے، وہی دعوت دے رہا ہے. دعوت کا آغاز کتنے میگر، کتنے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کتنے حقیر سے انداز میں اور کیسی کیسی ناکامیاں سامنے آ رہی. پہلی مرتبہ جب حکم ہوا وانزل عشیرتک الاقربین، سورہ شعراء میں یہ آیت ہے، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کی. حکم دیا حضرت علی کو، وہ آپ کے زیر کفالت بھی تھے، زیر تربیت بھی تھے، اور پھر وہی نوجوانی کا عالم تھا، تو گویا کہ گھریلو سامان لانا، اس کا بندوبست کرنا انہیں کے ذمہ تھا. دعوت اطعام کا اہتمام کرو اور تمام بنو ہاشم کو بلا. اہتمام ہوا، تمام بنو ہاشم جمع ہو گئے، کھانا لوگوں نے کھا لیا، اب حضور کھڑے ہوئے اپنی بات کہنے کے لیے. تو کچھ لوگوں نے ہوٹنگ کی، کچھ نے چترے چست کیے، کچھ نے شور مچایا، اور بنوا جو ہے وہ چلا گیا اور حضور اپنی بات کہہ بھی نہیں سکتے. یہ نہ سمجھیے کہ ایسا ہو گیا ہو، ادھر آپ نے آغاز کیا ادھر کامیابیوں نے قدم چومنے شروع کر دیے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اہم ترین نقطہ جو ہے آپ کے انقلابی جد و جہد کا، اس کو نوٹ کر لیجئے، یہ خالص انسانی جد و جہد کی سطح پر ہوئی ہے. اس میں وہ سارے مراحل آئے ہیں جو کسی بھی انسانی جد و جہد میں آتے ہیں، ابتدائی ناکامیاں، ابتدائی مایوسیاں، محنت اور مشقت، بے پناہ، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں، کم سے کم وزیبل نتیجہ، نظر آنے والا مرئی نتیجہ، زیرو. لیکن حضور نے چند دن کا وقفہ دے کر پھر حضرت تیری سے کہا، اب دوبارہ پھر بلاؤ، کھانے کا اہتمام کرو. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاید لوگوں کو شرم آ گئی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا، آخر اتنی شرافت ان لوگوں کے اندر بھی تھی. اب بارہ ان کا حق بن گیا ہے کہ ان کی کوئی بات ہم سن. حضور نے اپنی دعوت پیش کی اور عظیم خطبہ ہے جو آپ نے نہایت جامع، نہایت مختصر، نہایت مؤثر، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. میرا کتاب چاہ اردو میں بھی ہے، دعوت الہداہ، اس میں میں نے وہ خطبہ نقل کیا ہے. اور یہ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے، یہ اہل تشیع کے ہاں سے مجھے ملا ہے، نہج البلاغہ سے، اور میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ واقعتاً یہی وہ خطبہ ہے جو حضور نے بنو ہاشم کو جمع کر کے ارشاد فرمایا. انگریزی میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہے، دعوت الی اللہ کا اس میں بھی خطبہ موجود تھا. بہرحال اب یہ کہ لوگوں نے سن لیا لیکن پورے مجمع کو صاف سن لیا, کوئی بولے گا چپ. حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں, وہ پہلے سے اپنے تھے, وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر, اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں, اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں, اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں, یہ آنکھوں میں چشم کا عرضہ حضرت علی کو بچپن سے تھا. معلوم ہوتا ککروں کا جو مرض ہے جو عام طور پر بچپن سے شروع ہوتا ہے جاری رہتا ہے, مختلف جنگوں کے موقع پر بھی تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی تو حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھ میں لگایا جس سے ان کو سکون حاصل ہوا, پھر وہ جنگ کے میں حصہ لے سکے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹرکوما کا جو مرض ہوتا ہے وہ شاید تھا. اگرچہ میں سب سے کم عمر ہوں اور اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اور اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں, لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا. یہ چلے ہیں دنیا کی تقدیر بدلنے اور یہ ہیں ان کے ساتھ. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے ذرا غور. اور جب حکم آتا ہے فاستعن بمعصوم, اے نبی اب دھمکی کی چوٹ کہیے. شروع میں تین سال جو ہے حضور نے اس کو کہتے ہیں پی پی کال, پرسن ٹو پرسن, انفرادی رابطے کے ذریعے سے جو ہے وہ دعوت کو پھیلایا. اب آپ کے پاس حکم آ گیا فاستعن بمعصوم, اے نبی بس اب یہ جو لو پروفائل میں, یہ نوٹ کر لیجیے, خفیہ دعوت کا کوئی دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد میں نہیں آیا. کوئی خفیہ بات نہیں تھی, انڈر گراؤنڈ موومنٹ نہیں تھی, ہرگز نہیں. البتہ لو پروفائل میں پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ کے ذریعے سے بات کر رہی تھی. لیکن اب حکم آ گیا فسنا میں بات عمر, اے محمد اب دنگے کی چوٹ کہو جس چیز کا کہ تمہیں حکم ہوا ہے. پھر آپ کوہ صفا پر چڑھے. اب کوہ صفا تو رہ گیا ہے بیچارہ, وہ تو اس کا ایک سمبل ہے, علامت ہے جو باقی رہ گئی ہے. حضور کے زمانے میں باقاعدہ ایک پہاڑی تھی, ایسی پہاڑی کے جس کے پیچھے کوئی لشکر بھی چھپ سکتا تھا, ایسی پہاڑی. بہرحال یہ چونکہ عرب کا دستور تھا, یہیں سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت کے لیے جو بھی آپ کے زمانے میں مروجہ ہو طریقے ان سب کو اختیار کرنا. ہاں اگر کوئی شرافت کے یا حیا کے منافی کوئی شے ہے تو اس کو اس میں سے ختم کر دیا جائے, لیکن یہ کہ جتنے بھی ذرائع ہوں ابلاغ کے جو موجود ہوں آپ کے وقت میں وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے. جب حکم ہوا بلکہ میں مات ہوگا تو آپ نے رواج کے مطابق یہ شکل اختیار کی. رواج کیا تھا؟ عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ قبائل ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہتے تھے, بھارت گری ہوتی تھی, اونٹ مار ہوتا تھا. تو اگر کسی کو یہ اطلاع مل جاتی تھی کسی قبیلے کے فرد کو کہ فلاں قبیلہ ہم پر حملے کا پروگرام بنا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے آج ہی رات کو, اور رات کو بھی نہیں, وہ جس سے آپ کہتے ہیں سمال آورز آف دی مارننگ, اس میں وہ آ کر حملہ کیا کرتے تھے دو تین چار بجے, جبکہ نیند کا انتہائی غلبہ ہوتا ہے لوگوں پر, وہ سوئے ہوئے پر آ کر اچانک لوٹ پڑنا, قتل بھی کرنا اور لوٹ مار کر کے بھاگ جانا, یہ ان کا ایک عام رواج تھا. تو جس کسی کو اتنا مل جاتی تھی کہ قبیلہ جو ہے اس طرف سے حملہ آور ہوا چاہتا ہے, وہ کسی بلند مقام پر چڑھ جاتا تھا, کپڑے اتار دیتا تھا, مادردار برہنا ہو جاتا, نعرہ لگاتا تھا وا سواہا, ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے جس میں غارت گری ہوگی, جس میں لوٹ مار ہوگی, جس میں کچھ تو خون ہوگا, وا سواہا, وہ صبح, ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے. اب دیکھیے دونوں چیزوں سے جب بات کر رہے ہیں, آڈیو ویژول, اس لیے کہ جہاں تک تو اس کی آواز جا رہی واہ سباہا, وہاں تک تو لوگوں نے اس کی آواز کو سن لیا, وہ لبکے دوڑے, کوئی بڑی خبر ہے, کوئی حملہ ہوا چاہتا ہے, کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے, یہ شخص اس کی خبر دینا چاہتا ہے, تو دوڑو لبکو سنو اس کی بات. اور جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی وہ اریا نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا, اسی لیے اسے نذیر اریا کہتے تھے, خبردار کرنے والا, وارن کرنے والا, جو بالکل ننگا ہو گیا, نذیر عریا. حضور نے اس میں صرف یہ کمی کی کہ ظاہر بات ہے کہ حیا کے خلاف کی بات, فطرت کے مطابق تھی, آپ نے کپڑے نہیں اتارے, لیکن نعرہ وہی لگایا وا سباہا. اب لوگ جو ہے وہ آئے, جواب ہوئے, اونچائی پر آپ کھڑے تھے, لوگوں نے دیکھا بھی, پھر اپنی دعوت پیش کی. اور آپ علم میں ہیں یہ واقعات تو سب جانے بوجھے ہیں, اس مجمع میں سے سگا چچا بولتا ہے تبل لکا لہذا دماغ, تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو گیا. تم نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا, ہم سمجھے تھے کوئی واقعی خبر تم دینے والے ہو, تم کوئی بات بتانے والے. اور نوٹ کیجیے جو میں نے عرض کیا تھا وہ پہاڑی کتنی بڑی تھی کہ حضور نے پہلے یہ کہا کہ لوگوں اگر میں تمہیں یہ خبر دوں اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو میری بات مانو گے کہ نہیں. یعنی وہ پہاڑی اتنی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ کوئی لشکر جو ہے وہ چھپ سکتا ضرور. ایک تو اس لیے کہ آپ بلندی کے مقام پر پہاڑی پر کھڑے ہیں, پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں, اور دوسرے یہ کہ آپ نے جو کبھی جھوٹ بولا ہی آپ صادق الامین ہیں. یہ پہلے گواہی لے کر آپ نے بات کی ہے اپنی, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں, آخرت کے محاسبے سے ڈراتا ہوں. جب اس نے کہا تب کا لہٰذا جمع کرنا جس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے, تب بت جدا ابھی لہب ہوا تب نہمال ہوا ماں کا سب فیصلہ نارا ذات الحب ہم رات ہوں ہم جی دیہا ہم لوگ. یہ میں نے دو جھلکیاں آپ کو دکھائی کہ کیسا میگر اسٹارٹ ہے, کتنا دل کو توڑ دینے والا, کتنا انسان کی ہمت کے لیے سمجھیے کہ صبر آزما جس کو کہنا چاہیے, صبر کی پوری آزمائش کرنے والا یہ معاملہ ہوا ہے جس سے کیا بات ہوا ہے. اور میں اس کو اب مختصر کر رہا ہوں. پورے 10 برس کی محنت اور مشقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ذہن میں رکھیے آپ جیسا مبلغ, آپ جیسا مربی, آپ جیسا مزکی, آپ جیسا معلم نہ پہلے پیدا ہوا نہ کبھی ہو سکتا ہے. امتناع نذیر, حضور کی نذیر محال مطلب, بلکہ ہمارے ہاں بعض علماء کا اور ایک خاص مطلب فکر کا تو یہ موقف ہے کہ خود اللہ بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ کوئی دوسرا محمد پیدا کر سکے. بہرحال یہ ایک ندائی اور اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نتیجے کے اعتبار سے تو بات صحیح ہے, حضور کی کوئی نذیر نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. لیکن آپ کی 10 برس کی محنت شاخ, 10 برس کی محنت شاخ, 10 برس کی شب و روز کی محنت, جس میں دن میں آپ کی مشقت ہے, ان لک فی النہار سبحا طویلا, دن کے اوقات میں آپ گھوم رہے ہیں, اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں, اس کے پاس جا رہے ہیں, اس کے گھر پر دستک دے رہے ہیں, رات کو قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ مرتل القرآن ترتیلا, دن میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو رات کو کھڑے ہو کر ڈھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں پروردگار. عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام میں سے کسی ایک کو تو ڈھولی پہ ڈال. یہ شب و روز کی محنت شاقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور 10 برس کی, اور اس کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ 125 یا اور بہت زیادہ کریں گے تو 150 افراد آپ کے لیے جمع. چنانچہ 10ویں سال کو آپ نے عام الحزن قرار دیا. یہ جو 10 سال ہو گئے آغاز وحی کے بعد, یوں سمجھیے 610 عیسوی میں وحی کا آغاز ہوا, تو لگ بھگ 620 عیسوی کو حضور نے عام الحزن, اس لیے کہ اسی سن میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ, گھر میں دل جوئی کرنے والی ایک وفادار وفاشار محبت کرنے والی اہلیہ زوجہ محترمہ تھی, اب وہ بھی نہیں. ظاہر ہے کہ باہر سے آدمی تقدر لے کر آتا ہے, کسی نے پاگل کہہ دیا ہے, کسی نے مجنوں کہہ دیا ہے, کسی نے شاعر کہہ دیا ہے, کسی نے کہہ دیا ہے یہ ہم پر دھونس جماتے ہیں, انہوں نے ایک عجمی غلام کو اپنے گھر کے اندر بند کر رکھا ہے, وہ بڑا عالم و فاضل ہے تورات اور انجیل کا جاننے والا, اور یہ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں یاد کر کے پھر ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں کہ یہ بے پر نہیں آئی, اور حضور یہ سنتے تھے سب کچھ. قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے, آپ کا قلب انتہائی حساس تھا, یہ باتیں سن کر آپ کو رنج و افسوس ہوتا تھا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دل جوئی کے لیے فرما رہے ہیں, ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے, تکبر پیدا ہوتا ہے, رنج ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. یہی وہ لوگ تھے جو میرے راہ میں اپنی آنکھیں بچھا دیتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو صادق الامین کا خطاب مجھے دیتے تھے, مجھ سے انتہائی محبت کرنے والے لوگ, آج کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مشہور کہہ رہا ہے، کوئی کذاب کہہ رہا ہے، نہ اپنے کفر کفر نہ باسی ساحر کذاب الفاظ قرآن مجید میں آئے. یہ سب کچھ آپ سن کر گھر پر آتے تھے تو گھر پہ کوئی تسلی دینے والی چیز آئے گا، لیکن اب وہ بھی کر دیے. آپ کو معلوم ہے یہ واقعات بڑے اہم ہیں صرف زندگی کے. جب پہلی وحی آئی ہے حضور کے اوپر ایک دہشت کی کیفیت آئی تھی. عالم بشریت کا پہلا ہوا تھا معاملہ عالم ملکیت کے ساتھ، جبرائیل سے پہلے ملاقات غار حرا میں. اس کی طبیعت کے اوپر تمام جو ہے ایک دہشت تھی. آئے ہیں تو کانپ رہے تھے، پھر بخار چڑھ گیا ہے. اس میں کہا ہے آپ نے خشیت والا نفسی، خشیت والا نفسی، خشیت والا نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. یہ کیا صورت حال ہے، یہ کیا ذمہ داری ہے جو مجھ پر آ گئی. وہی تھی، وہی غم خار بھی تھی، وہی ہمت بندھانے والی بھی تھی، وہی ہے جس نے پہلے تو یہ کہا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ فکر نہیں کرے گا، آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کی جو ہے خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور اس زمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ واقعہ امام راضی نے نقل کیا اپنی تفسیر کبیر میں، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ. کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی رہی، تنگ دستی کی زندگی رہی. عین بچپن میں آپ بھیڑے بکریاں چراتے رہے، الا قرامیت چند چکوں کے عوض، حضور کے اپنے الفاظ، میں چند چکوں کے معاوضے ہوں، اب بھیڑے بکری چلا دیتے. پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے، سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب کی، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے. پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں. یہ سخت دن تھے. بابا جدا کا عائلن فاغنا، پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست ہے، اللہ نے غنی کر دیا. غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی. تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر، مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین وادیاں ہیں. ایک وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، انتہائی مخلوق الحال، بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے ہوئے ہیں، تن پر کپڑے نہیں تھے. حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر، گھر میں آ کر چادر لے کر لیتے ہیں. اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا مانگا ہے، کیا مانگا ہے؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال. اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کی نہیں مدد کر سکوں. فرمایا تو حضرت خدیجہ کا تھا، آپ کی اپنی ذاتی دولت ہی نہیں. اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ جائیے اور بڑے بڑے قریش کے جن سرداروں کے نام لیے ان کو بلا لائیے. حضور گئے، وہ سب آ گئے. اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے. اور پھر کہا ان سردارہ نے قریش سے مخاطب ہو کر، آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی، سب گواہ وہ جیسے چاہے اسے خرچ. ایسی بیوی جس نے ساتھ دیا. میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے ہم نے سے اکثر نہیں جانتے. ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک، یا اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی کی فضیلت اسی میں گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے. اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے. ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے، دوسرا گروہ ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں ملتا, بہت کم ملتا. بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے جب میں گیا تھا ایران, اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی پائی, اس کا نام رکھا ہے جامعہ الزہرا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی پائی. تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ جاب کا اسٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا, میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعہ الخدیجۃ الکبریٰ رکھا ہوتا تو چونکے. میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات, یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے, خاص طور پر اہل حدیث جنہیں وہ عام پہ وہاں بھی کہتے ہیں, وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائے, بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے نام, شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام پر. لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ صدیقۃ الکبریٰ ہے, ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا ہے, صدیق اکبر, الصدیق الاکبر ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الصدیقۃ الکبریٰ, جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کانا امہ صدیقہ, اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اصل 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا, حضرت خدیجہ کا انتقال ہو, ابو طالب کا انتقال ہو, جو ایک پروٹیکشن ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن, جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اور سلطنت کے درمیان جو مسلمانوں نے یثرب تھا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا, اس میں یہ شرط بھی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار ہو. یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا, قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے. اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس, اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن وہ ایک طبی محبت تھی, اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی, خانہ جنگی سول وار مکے میں شروع ہو جاتی. یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی ضرورت انہیں نہیں ہوئی, سفارتیں لاتے رہے, ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں, کبھی لالچ پیش کیا آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو عظیم الملک کے ہم امبار لگا دیں گے, ختم کرے, انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہمیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہے, اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا, ان کو مان لیں گے, اور اگر کہیں شادی کرنا چاہے تو اشارہ کر دیں قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کر دیں. یہ بھی تھی آفر جو حضور نے فرمایا تھا کہ سجاجان چاہیے میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھ دے تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں ہوں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ختم کر دیں, ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں. جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر برق پر تھے اس وقت تو آخری سفارت آئی ہے, اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے ہمارا الٹیمیٹم ہے, آؤ میدان میں مقابلہ کروں یا روک لو اپنے بھتیجے. اس پر جب ابو طالب نے بلایا اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکتا, ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ, پھر خود جو ہے نہایت ضعیف بوڑھے اور بستر ان پر ہے تقریباً, بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکتا. اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل, اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن, ایک سہارا, ایک مدد کی شکل کی آج ہونی جا رہی تھی ختم. کہا آپ نے یہ چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا, میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے, کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے, پسپائی کا کوئی امکان نہیں ہے. بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور پروٹیکشن ختم ہو گیا، بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی، جو سمجھیے کہ زہریلا دشمن ہے، جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تب بلکا لہٰذا جمع کر، جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی، طلاق بھائی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا، وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا لیکن نسبت تو کہیں منسوخ ہو گئی، تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا، دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کے دو صاحبزادیوں کا رشتہ تھا، ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں، سارا صدمے دے رہے ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار، کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم، اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالنجوا پہ فیصلہ کریں گے، لہذا آپ گئے طائف کی طرف، یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے، حالانکہ اس سے پہلے تین برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھیراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ کی گئی، بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو، حالانکہ وہ سب کے سب ایمان کو چلائے تھے، لیکن جس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، لہذا پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا، اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں، اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، تین برس تک محسوس رہا، کوئی چیز کھانے کے لیے کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حضام جیسی شخصیت ہے، بنیادی طور پر نیک شخصیت، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر، مطلب جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا، اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہر دے آئے، اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز تھے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ، تو اپنی رشتے داری کا بھی وہ کچھ ڈال کرتے تھے، کبھی لے آئے تو لے آئے، ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بھڑک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں ڈبکا دیا جاؤ کچھ، لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا وہ یوم طائف ہوا، جس کی گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کوئی سخت نہیں گزرا، ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مجموع ہوئے زخمی ہوئے دندان مبارک شہید ہوئے خون کا فوارہ چھوٹا آپ پر بے ہوشی داری ہوئی آپ کی زبان مبارک سے ایک بدعا بھی نکل گئی کیف یهد اللہ قوما خذلوا وجه نبیهم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگین بنا دیا، خون سے رنگ دیا، پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی آپ کے چچا بھی ہیں آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں آپ کے دور شریک بھائی بھی ہیں ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجوری بھی ہیں اسد اللہ ہے اسد الرسول ہی بھی، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی کان کٹے ہوئے اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا، تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا، حضور نے فرمایا نہیں مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف، آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے، اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ نہیں، ورنہ سائے کی طرف ساتھ کرنے والی شخصیت، صرف ایک ہے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے لیکن یہ کہ تھے تو غلام آزاد کردہ غلام مولا تھے حضور کے، وہ ساتھ ہے صرف، آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے، سیل کا راستہ اب بھی ہے، طائف سے دو راستے ہیں، مکے سے طائف جائے دو راستے ہیں، ایک طریق کچھ سیل کہلاتا ہے ایک طریق کچھ جبل کہلاتا ہے، پہاڑی راستہ جو ہے انتہائی دشوار گزار، انتہائی آج بھی آپ جب جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں نے سڑک بنائی ہے، نہایت دشوار گزار، لیکن اب دوبارہ وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی ہے، حضور کے زمانے میں سڑک تھا، کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا، اس لیے کہ عام عام طرف کا راستہ جہاں تھا وہ تو خطرہ تھا کہ فوراً حملہ ہو جائے، کیونکہ غالباً دارون ندوہ میں یہ فیصلہ ہو چکا جب تک نکل تو محمد تو ختم ہوا ابو طالب گیا. اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی, کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش میں. لہذا اس لیے آپ اوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر آپ جو رکھ کام ہیں, وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے, وہاں کے تین سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے, مجھ پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں, یہ میرا دارو ہجرت بن جائے. حکمت خداوندی میں مشیت یزدی میں یہ معاملہ جو ہے یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے, لیکن حضور کی اپنی غور و فکر سوچ بچار اس کے حوالے سے طائف پہنچے. تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات, ایک دیکھا فوراً جب روانہ ہو جاؤ یہاں سے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو واقعی رسول ہو تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا, اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ لگانا نہیں چاہتا لہٰذا روانہ ہی ہو جاؤ. ایک دیکھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے. یہ جو قرآن مجید میں بھی آج کوٹ ہوئی ہے من قریتین عظیم, یہ جو کوئی وجرم ہوتا کوئی شخص جو ان دو بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا دولت والا ہوتا ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی مدینے اور طائف میں بھی ہوتی, تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کا. تم جیسا یتیم مفلوق الحال جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں, جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا, وہ اللہ نے چنا. بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا جنہیں اسٹریٹ ارچنس آپ کہتے ہیں, یہ چھوکرے گلیوں کے آوارہ جدرا ان کی خبر ہو, انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں تو وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں, سائڈ سے کرتے ہیں, وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہے ہیں, ٹاک ٹاک کر ٹکنے کی ہڈی کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے. وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں, ایک جگہ ٹھہرے, زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا ہوں, لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس, اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا, اپنے وسائل کی کمی کا, اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے, رسوائی, یہ رسوائی مکے میں نہیں ہوئی تھی کبھی, یہ پتھراؤ مکے میں نہیں ہوا تھا کبھی. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوالی علی الناس علامن تکرونی, اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا, الا بعیدی یتجہمونی او الا عدو ملک دابری, کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی, اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر دیجیے. یہ فریاد ہے, لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آئی. یہ جو دو نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی, عبدہ و رسول, مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے, سر تسلیم خم, کوئی شکوا شکایت زبان پر نہ آئے. فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي, اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں, سر تسلیم خم ہے جو مزاج ہے. اندیشہ تو یہ ہوا کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا, جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وہی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا جس پر وہ آیات نازل ہوئی, وہ دحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولى. اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق تو ہزار بدگمانی, جہاں عشق کا اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے, کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے, میری کوئی بات جو ہے حل تو نہیں گئی کسی چیز سے, کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری محسوس ہوئی ہو. تو اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي, اگر غضب نہیں ہے تیرا, ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں تیرے چہرے عظمت کی اس ضیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیارے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے، ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ، اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے، ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطہ عروج کلائمیکس. اور اسے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا. اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی. لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے، عالم اخبار میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں، کیا کریں، وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، داخل ہوں گا تو قتل کر دیں گے، اور جب داخل رضوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا. طائف گیا تھا خالی ہاتھ لوٹا. عالم اسباب، اب نوٹ کیجیے جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری جدوجہد عالم اسباب میں قدم بہ قدم زمین پر چل کر ہوئی، عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو کافر کو پیغام بھیج دیا، اگر تم مجھے امان دے دو اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں، مجھے وہ بتا دے کو قبیلے کی بات نہیں ہوتی، ایک سب نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دے دی. اس نے انکار کر دیا. پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا. تیسرا شخص شریف النفس کا مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیں، آپ نے فرمایا یوں نہیں اور لے کر جاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے، لہذا آؤ اور لے کر جاؤ. اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جدوجہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے، ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی ہے. لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینے کو قبول کی، اور پھر وہ مکہ بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، چھ بیٹے ساتھ لے کر، چھ بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد میری امان میں، تب مکے میں جا. یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا. غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی کی، لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر شدت سے بدل. میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی ہیں. یہ 10 برس ہیں، حضور کا جو انقلابی جدوجہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا ہے. عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے 7-8 ہجری میں ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین میں فتح حاصل ہو گئی، عرب میں انقلاب ہو گیا. لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے، 20 برس. ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجیے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر. پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ لیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے. آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر یعنی دون رائٹ آپ تیار کر سکتے، لہذا آپ نے کافر خوشی کی امان لی. یہ ہے 10 برس کی محنت شاقت کا. اگلے 10 برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل ہوا ہے، اسی سال جبکہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں، یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی، وہ خزرج کے قبیلے سے تھے. مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے، عنقریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس و خزرج سے یہودیوں کے اور مار کھاتے تھے ان سے، جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی، ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے، جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو. یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی تھی. لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی انہوں نے کنفیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، معلوم ہوتا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے، تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے تم بھی مان لے، کچھ آدمی ایمان لے. اگلے سال انہوں نے چھوٹی موت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے 12 آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے. آپ سے تو ہماری ملاقات اب ایک سال بعد ہوگی، یہ کس عرب میں سفر کرنا کو آسان کام تھا؟ ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے. تو وہ تو جو اشورے حرم ہوتے تھے حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں، تو اگلے سال ملاقات ہوگی. تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری، مقری پڑھانے والا. قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا. وہ سمجھاؤ وہ چلے گئے کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیج دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صاحب. ان دونوں نے وہاں جا کر ایک سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں کو، حضرت مصعب کا نام ہی پڑھ گیا، المقری، جا المقری، جا المقری، وہ آیا استاد پڑھانے والا. اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف. اوس و خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اس 75 افراد کے اندر. تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بحثیت مجبوری اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی. لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی، اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے. اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی نہیں، ابھی نہیں آئی. اگلے روز پھر آئی اجازت نہیں آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے، بہت غیر معمولی بات. دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے نہ پہلے کبھی تھی، یہ قیلولے کا وقت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے. اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابوبکر اجازت آ گئی ہے. حضرت ابوبکر بہت خوش ہوئے، انہوں نے اپنے طور پر دو اونٹیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خون فربا بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑے اور سفر ہجرت میں اونٹیاں کام آئے، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے سنبھال سکے. تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعی تیاری کی، اہتمام کیا. عرض کیا کہ حضور میں نے یہ دو اونٹیاں تیار کر رکھی. ذرا سا توقع فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. رو پڑے حضرت ابوبکر کہ حضور مجھ سے بھی یہ مغایرت، لیکن یہ تھی غیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال وہ سفر ہوا اور اس کے بعد پھر آپ کی جد و جہد کا دوسرا دور شروع. میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کچھ پورے انقلابی عمل کو یہاں بیان کروں. اس مکی دور میں دعوت، تربیت اور تزکیہ، تنظیم اور صبر بحث، چار چیزیں بیک وقت چلی. صبر بحث کیا تھا کہ اس دور میں یہ تیاری کا دور ہے، جب تک کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کفر کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، اس وقت تک اگر تم پر کوئی زیادتی کی جائے تو جھیلو اور برداشت کرو اور صبر کرو، کوئی جوابی کارروائی نہ کرو. یہ انتہائی سمجھیے کہ کروشل تھا معاملہ حضور کی کامیابی کا اور حضور کی دور اندیشی کا، معاملہ پھیلے گا. قرآن مجید میں وحی جلی میں کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا، وہ تو حکم جو اس کا تذکرہ آتا ہے سورہ نساء کے اندر کہ ایک وقت تھا جبکہ تم سے کہا گیا تھا کہ کفو ایدیکم اپنے ہاتھ بندے رکھو. اس وقت تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں جنگ کی اجازت نہیں دی چاہیے، اب آج جب سے جنگ فرض کر دی گئی ہے کچھ لوگ ہیں جو اسے کٹکر نہیں کٹرا رہے. وہاں یہ ذکر سورہ نساء میں آیا، مکی صورتوں میں کہیں اس کا ذکر. اب یہ بھی ان ممکن ہے کہ وحی خفی کے ذریعے سے اللہ نے یہ حکم دیا، حضور پر صرف وحی جلی نہیں آتی تھی، وحی خفی بھی آتی، لیکن اس سے زیادہ قرین قیاس کہ حضور کا اپنا تدبر تھا، حضور کی اپنی تدبیر تھی، حضور کی اپنی سوچی سمجھی رائے تھی کہ کوئی انقلابی جماعت جب کی عظیمت تھوڑی ہے، تعداد میں کم ہے، قوت میں کمی ہے، اگر وہ وائلنٹ ہو جائے تو کچل دی جائے گی. وہ وائلنٹ نہیں ہے تب بھی ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، انہیں گھروں میں بند کیا جا رہا ہے، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، غلاموں کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، دو حضرات کو تو شہید بھی کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میاں بیوی. لیکن یہ کہ جب اس حالت میں یہ کر رہے ہیں جبکہ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں، کوئی ریٹیلیشن نہیں، اگر کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو جائے تو پورا جواب مل جائے گا انہیں کہ وہ ہمیں کرش کر کے رکھتے. یہ انتہائی حکیمانہ ہے، انتہائی مدبرانہ انداز. وی ہیو ٹو بائی ٹائم، ابھی تو ہمیں وقت چاہیے کہ ہم اپنی دعوت و تربیت کے ذریعے سے اپنے بیس کو، اپنی طاقت کو وسیع کریں، مضبوط کریں، مستحکم کریں. جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے بارشہ درویشی در ساز و دماتم زر، درویشی کا انداز اختیار کرو، اس سے واسطت اختیار کر لو اور پھر اس پر لگے رہو، لگے رہو، لگے رہو، کوشش کرتے رہو. آخر دعوت و تبلیغ بھی تو درویشی ہوتی ہے. پھر یہ کہ درویش کو اگر آپ نے تھپڑ مار دیا تو وہ جواب میں آپ کو تھپڑ نہیں مارے گا، یہی درویشی ہے. بدھ مت کے بھکشو ہیں، ظاہر بات ہے کہ آپ کو خلاف اقدام بھی کریں گے وہ جوابی کارروائی نہیں کریں گے. تو دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفنس، چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیں. حضرت خباب بن الارض سے کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا، دیکھتے ہوئے انگارے زمین میں بچھا رکھے پہلے ان کی نگاہوں کے سامنے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. حکم ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ایک آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے کہ یہ تو مجھے زندہ کے کباب بنانے چلے اور وہ کوئی اقدام کرے تو دو چار کو مار کر تو مرے گا نا، ڈیسپریٹ آدمی. بلی کو بھی اگر آپ کارنر کر لیں اور اسے محسوس ہو کہ اب اس نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے بھاگنے کا، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گا. بلی تو ایک انسان سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ تو مجھے بھولنے لگے زندہ کو، تو وہ اگر کوئی کاروائی کرے گا تو ایک دو کو تو مار کر مرے گا، لیکن نہیں اجازت نہیں. تو یہ جو بارہ برس ہیں مکے کے، یہ دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم، جس کا کلائمیکس ہے بیعت عقبہ ثانیہ، جس میں کہ حضور نے عہد لیا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والبسطة والمكره وعلى عصرة علينا وعلى لا نناظر امر اهله وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان ہو، خواہ طبیعتیں آمادہ ہو خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے، ذمہ دار بنائیں گے، ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، اور جہاں بھی کہیں ہوں گے حق بات اور صحیح مشورہ ضرور پیش کریں گے. یہ بیعت تھی، اس کی بنیاد پر ایک عظیم تنظیم وجود میں آئی. اور یہ صبر محض، یہ چار مراحل تھے اس انقلابی جدوجہد کے جو مکے میں پورے ہو. مدینے میں آ کر اب میں بہت اختصار سے تم باتیں سے برس کروں گا، کافی وقت ہو چکا ہے. چھ مہینے آپ نے لیے تین کاموں کے لیے، جس کو کہیں گے ہم انٹرنل کنسولیڈیشن. مسجد نبوی کی تعمیر جو ایک مرکز بن گیا، اب یہ دار الندوہ بھی ہے، دار المشاورہ بھی ہے، یہ دار العبادہ بھی ہے، دار الصلاۃ بھی ہے، یہی دار التعلیم بھی ہے، یہی دار التزکیہ بھی ہے، دار الاحسان بھی ہے. خانقاہ کہہ لے، درسگاہ کہہ لے، تربیت گاہ کہہ لے، عبادت گاہ کہہ لے، حکومت کا مقام کہہ لے، مشورے کی جگہ کہہ لے، پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لے، یہ سب مسجد نبوی ایک مرکز وجود میں آ گیا. نمبر دو، انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنانا تاکہ یہ اسلامی جماعت کے دو حصے مضبوط ہو. نمبر تین، یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر کے انہیں جکڑ لینا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر باہر سے حملہ ہوا تو سب مل کر دفاع کریں. یہ تھی آپ کی. اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، ٹوئنبی نے ایک بڑا زہر بھرا جملہ کہا تھا حضور کے بارے میں، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. محمد نبی کی حیثیت سے تو ناکام ہو گئے، مکے میں جو نقشہ تھا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، صبر ہے، یہ تو تھا وہ واقعی جو نبی کام کیا کرتے تھے. وہی جو حضرت عیسیٰ نے تین سال کیا وہی کام تھا نا یہ. بٹ دے ریفیل، ناکام ہو گئے، بھاگے وہاں سے. ان کا کہنا یہ فلائٹ ٹو مدینہ کہتے ہیں، فرار، مدینہ کی طرف فرار، یہ فرار نہیں تھا. یہ جیسے آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں آپ گئے تھے طائف، مشیت ایسی کچھ اور تھی، یہ آلٹرنیٹ بیس تھا جو مدینے کی شکل میں اللہ نے عطا کیا اپنی جد و جہد کو لانچ کرنے کے لیے، اپنے آفینسو کے لیے بیس وہ مدینہ تھا. تو جو پروفیسر منڈومری واٹ ہے، جس کو کہ ایک مرتبہ ضیاء الحق صاحب نے یہاں پہ خاص طور پر بلایا تھا، برطانوی پروفیسر ہے، اس نے سیرت النبی پر دو کتابیں لکھی ہیں، محمد اک مکہ، محمد اک مدینہ، اور ان دونوں کتابوں کے اندر حضور کی شخصیت کے متضاد پہلوؤں کو نمایاں کیا. مکے والا محمد کچھ اور ہے، مدینہ والا اور ہے. مکے والا محمد تو واقعی داعی ہے، مبلغ ہے، مربی ہے، مزکی ہے، درویش ہے، وہ تو واقعی نبیوں والا نقشہ ہے جیسے نبی ہوتے تھے. مدینے والا محمد تو اسٹیٹس مین ہے، سیاستدان ہے، سپہ سالار ہے، یہ تو ہے ہی دوسری شخصیت. لیکن یہ کہ جو بھی اس نے شرارت کی ہے ان دو کتابوں کو علیحدہ علیحدہ اور اس کے تضاد کو نمایاں کرنے کے لیے، اس سے قطع نظر. محمد اک مدینہ میں اس نے حضور کے لیے مدح کے، تعریف کے جتنے سپرلیٹیوز ہیں سب جمع کر دیے جو انگریزی زبان میں ہو سکتے ہیں. آپ کی دور اندیشی، آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی ہر نئی صورت حال کے بارے میں صحیح صحیح اقدام کی صلاحیت، آپ کی انسان شناسی، انسان کو سمجھ لینا اور ہر انسان سے اس کی سطح پر بات کر سکنا، ہر انسان سے اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق کام لے لینا، یہ انسان شناسی اگر نہ ہو تو دنیا میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. موقع شناسی، تدبر، سیاست، آپ کی سیلس مین شپ، اس کے لیے سارے سپر ڈیٹس جتنے بھی ممکن ہے وہ جمع کر دیے. اسی لیے دھوکہ کھاتا ہے مسلمان کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ وہ کنٹراسٹ دکھا رہا ہے کہ یہ ہے آپ کے اور صاحب بحثیت سیاستدان سیلس مین کے. بحثیت نبی تو ناکام ہو گئے، مدینے سے مکے سے بھاگ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی. تو یہ زہر بھولا ہوا ہے اس نے. لیکن میں نے اس لیے بتایا کہ واقعتاً یہ میثاق مدینہ شاہکار تھا محمد رسول اللہ کی معاملہ فہمی، دور اندیشی اور سیاست کو سمجھنے. ان تینوں قبیلوں کو جکڑ لیا ہے میثاق مدینہ میں، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، یہ دوسری بات ہے. بعد میں وہ ایک ایک کر کے اس سے غداری کے مرتکب ہوتے رہے، لیکن ظاہر بات ہے جب غداری بھی کرتے تھے تو رک رک کر، چھپ چھپ کر، کھلے عام ان کو یہ ہے ظاہر بات ہے معاہدہ کیا ہوا ہے، جکڑے ہوئے اس نے، کھلے عام جو ہے اپنی ان سرگرمیوں کی انہیں ضرورت نہیں ہوئی. در پردہ سازشیں کرتے رہے، مکے والوں کو ابھارا، کسی اور کے لیے کیا، اپنی امداد کا وعدہ کیا، پھر جو بھی خلاف ورزیاں ہوئی تو ایک ایک کر کے مدینے سے نکالے بھی گئے، بنو قینقاع، پھر بنو نذیر، اور پھر بنو قریظہ، تینوں کے تینوں. بارہ چھ مہینے حضور نے لیے ان تین کاموں، ساتویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے اب بھیجنے شروع کر دیے مکے کی طرف. چیلنجنگ کا بھی انداز ہے، چیلنج کا. اب یہ ایکٹیو ریزسٹنس، باطل کو چیلنج دینے کا انداز. یہ آٹھ مہمیں ہیں بدر سے پہلے پہلے. بدقسمتی سے سیرت کی کچھ وہ کتابیں جو انگریزی دور میں لکھی گئیں ان میں ان کو پلے ڈاؤن کیا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، یہاں تک کہ علامہ شبلی نے بھی ان کو چھپایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد جنگ کا آغاز محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ کی طرف سے نہیں. اور یہ وہ بات تھی کہ جو اس دور میں جبکہ ہمارے اوپر یہ تنقید ہوتی تھی کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے اور یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ تو خونی لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں، یہ تو دلیل سے بات نہیں کرتے، طاقت سے بات کرتے. یہ چونکہ مسلسل پروپیگنڈا ویسٹ کی طرف سے ہو رہا تھا تو ہمارا انداز ہو گیا تھا اپولوجیٹک، نہیں 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 جناب، حضور نے تو جنگ کی دفاعی کی ہے صرف، وہ تو انہوں نے آغاز کر دیا تھا تو آپ نے دفاع کیا. یہ حالانکہ 100% غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور کو اللہ نے بھیجا تھا دین کو غالب کرنے کے لیے. آپ مکے سے مدینے آ کر وہاں کی جو نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے تو نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو تھا اپنی اس جد و جہد کے اگلے مرحلے کو، اس کے آفینسو کو لانچ کرنے کے لیے ایک بیس ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے. آپ تو زیادہ سے زیادہ وہ 6 مہینے ویٹ کر سکتے تھے تاکہ وہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیں. اس سے زیادہ جو ہے آپ کے لیے ممکن نہیں تھا، لہٰذا آپ نے آغاز کیا، سلسلہ آپ کی لائن سے شروع ہوا. 8 مہمے بدر سے پہلے ہیں جن میں 4 میں حضور خود بھی شریک ہوئے، زیادہ وہ غزوات کہلائیں گے، اور 4 وہ تھے جن میں حضور نہیں گئے تو وہ سرایا کہلاتے. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت، لیکن ان مہموں کا مقصد کیا تھا؟ ایک لفظ پہلے استعمال کر چکا ہوں، قریش کو چیلنج کرنا. اب 2 لفظ اور سمجھ لیجیے، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. کیونکہ ان کا سارا جو معاملہ تھا معاش کا، وہ تجارتی قافلے جاتے تھے، شمال کی طرف قافلہ جاتا تھا، شام کی طرف وہ بدر سے ہوتا گزرتا تھا. بدر ظاہر بات ہے مکے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور مدینے سے اور مکے سے 200 میل کے فاصلے پر، لہذا یہ زد میں تھا مسلمانوں کی. ادھر جو قافلہ جاتا تھا یمن کی طرف وہ نخلہ سے ہو کر گزرتا تھا، حالانکہ وہ تو مدینے سے اور بھی زیادہ دور ہے، مکے سے بھی زیادہ دور، مکے سے جنوب مشرق کی طرف جا رہے ہیں. وہاں بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی، نخلہ کے اندر بھی مہم بھیج دی. مقصد کیا تھا؟ کہ قریش کو یہ بتا دینا کہ اب تمہاری لائف لائن ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کو کہتے ہیں جدید اصطلاح میں اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. نمبر 2، دوسری اصطلاح پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. حضور خود جہاں بھی گئے ان 4 مہموں کے دوران، تو وہاں کے جو علاقائی قبائل تھے ان سے آپ نے معاہدے کر لیے، یا تو وہ پہلے ایلائی تھے قریش کے اب ہو گئے حضور کے، یا یہ کہ انہوں نے نیوٹریلٹی کا معاملہ کیا کہ ہم نہ آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف. لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیمینیشن اینڈ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے مجید میں مکی صورتیں جو درمیانی دور کی ہیں ان میں یہ آیت آپ کو ملتی ہے، ناطل البدن کو سہا من اطراف دیا. ہم زمین کو چاروں طرف سے گھیرتے ہوئے لا رہے ہیں مکے کی طرف. مکی دور میں وہ کیا تھا کہ ان قبائل میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اور گویا کہ اب مکے کی طرف اسلام جو ہے دوسرے قبائل سے پیش رکھ کر رہا. اب اس کی شکل کیا بنی ہے کہ حضور نے جب ان قبائل کے ساتھ معاہدے کر لیے تو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے حضور کا بڑھتا چلا گیا اور قریش کا گھٹتا. اس پر تنگ آمد بجنگ آمد، قریش کا وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے. اس کا جو ایکسائٹنگ کاغذ ہوئے تھے وہ 2 ہو گئے تھے، ایکسائٹنگ کاغذ اور ایک وہ جو نخلہ میں آپ نے گروپ بھیجا تھا اس کی بٹ بھیڑ ہو گئی ایک تجارتی قافلے سے جو قریش کا تھا. ایک مشرک پکے والا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، ایک کو انہوں نے اسیر بنایا لے آئے اور مارے تجارت بھی لے آئے. اب شور مچ گیا مکے میں کہ محمد کی یہ ضرورت کہ اس کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا. یہ پہلا قتل ہے جو ہجرت کے بعد ہوا ہے. کفار کی طرف سے ہجرت کے بعد سے لے کے تاحال کوئی قتل نہیں ہوا، پہلا قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا. ثانیاً جب حضور نے پیچھا کیا تھا قریش کے قافلے کا جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا یا جا رہے تھے کہنا چاہیے کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے صحابی، اس وقت تک وہ کافر تھے، مشرک تھے. تو حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گئے تھے. اب وہ واپس آ رہا تھا قافلے کو لے کر، اسے اندیشہ ہوا. اب قافلہ جو ہے وہ تو لگا پھندا ہے، 1000 اونٹ ان کے اوپر مانے تجارت لگا ہوا، سمجھے کروڑوں کا سامان ہے. اس نے ایس او ایس کال بھیجی، دو کام کیا. وہ سفیان نہایت اسٹیٹس مین، نہایت مدبر انسان تھے. ایک طرف قریش کو کال بھیج دی ایس او ایس کال کہ مجھے خطرہ ہے محمد سے اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ حملہ کریں گے اور ہمیں لوٹ لیں گے، لہذا مدد بھیجو. دوسری طرف راستہ بدل دیا خود، بجائے بدر سے ہو کر گزرتے کہ نیچے اسفل منکم جو آیا ہے سورہ انفال میں، وہ نیچے یعنی ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر گزرتے. لیکن وہاں جو کال پہنچ گئی تھی ادھر سے، ابو سفیان بھی کال پہنچ گئی، ادھر سے وہ لوگ ہوتے پیٹتے ہوئے آگے چلتے چلاتے ہوئے کپڑے پھاڑتے ہوئے کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا. اس کے نتیجے میں قریش کے جو ہاکس تھے ان کا پلڑا بھاری ہو گیا ڈبس پر. یہ دو اصطلاحات بھی جدید ہیں، ہر قوم میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی آج یہ صورت موجود ہے. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہر سے بادہ باد لڑ جاؤ بھارت کے ساتھ، وہ ہاکس ہیں. اس وقت نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی وہ تکلیف دوبارہ نہیں کرتے. جوش ہے، جوش ہے، خروش ہے، ولولہ ہے. کچھ لوگ ہوئے تھے جو نہیں کہہ رہے تھے، بھائی سوچو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے. آل آؤٹ وار بھارت اور پاکستان کی کیا نتائج ہوں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ، لیکن یہ کہ خدا نہ خواستہ تو میں کہہ رہا ہوں، لوگوں کا تو کہنا یہ کہ خواستہ ہی خواستہ ہوئے گا لازمن یہ کہ وہ ایٹمک وار بن جائے گی. نہ خواستہ کے کیا سوال، وہ تو لازمن بنے گی ایٹمک وار. اور اس کے جو نتائج ہوں گے جتنے آل راک ہوں گے، اور جس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر عالمی قوتیں ہمارے اوپر آ کر حملہ کریں گی اور ہماری ایٹمی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، جیسے صدام حسین کی صلاحیت کو انہوں نے ختم کیا. اگلا پچھلا کھایا پیا سارا عمر والی اور ابھی اوپر بستے گی. بہرحال کچھ لوگ ہوئے جو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھو سوچو. تو یہ ڈبس کہلائیں گے، وہ ہاکس کہلائیں گے. قریش میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے، ہاکس میں ابو جہل تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، اور بڑے بڑے لوگ تھے. وہ کہتے تھے چلو جی چل کر مدینے پہ حملہ کرو، ختم کرو محمد کو ان کے ساتھیوں کو. دوسری طرف کچھ بار ڈبس بھی تھے. عقبہ ابن ربیعہ ایک بزرگ شخصیت جو پہلا مقتول ہے بدر کے میدان میں، لیکن وہ بہت شریف النفس انسان تھا. عقبہ ابن ربیعہ، حکیم ابن حزام، وہ تو شاید اندر کھاتے ایمان بھی لا چکے ہو لیکن دائر نہیں کیا تھا، بہت شریف انسان. وہ کہتے تھے کہ نہیں نہیں، اب وہ بلا ہمارے سر سے چل گئی ہے. عقبہ ابن ربیعہ کا کون آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھو وہ بلا ہمارے سر سے چل گئی، محمد ان کے ساتھ ہی چلے گا. اب تو محمد کو عرب کے حوالے کر دو، عرب سے مراد بقی عرب، اس لیے کہ محمد تو چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، انہوں نے اپنی دعوت پھیلانی ہے. تو جو رد عمل ہمارا ہے وہی ہوگا، سارے کے سارے عرب کے لوگ جو ہے بت پرست ہیں، مشرک. اگر ان سے کشمکش ہوئی محمد کی، تو اگر محمد ان پر غالب آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا کیا جائے گا؟ ہے تو کرشینا، ہمارا اپنا بھائی ہے نا، وہ یا کہ قریش کی حکومت قائم ہو جائے گی پورے عرب پر. اور اگر بقیہ عرب نے محمد کو ختم کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین نہیں کرنی پڑے گی. آخر محمد کون ہے؟ بنی ہاشم میں سے نہیں، ابو بکر کون ہے؟ آخر تمہارے قبائل میں سے ہے. عمر کون ہے؟ بنو عدی میں سے ہے. ابو بکر بنو تیم میں سے ہے. آخر یہ لوگ کون ہیں؟ خود عتبہ ابن ربیعہ کا بیٹا ادھر ہے حذیفہ، یہ سارے جو ہے آپس کے رشتے ہیں تمہارے. حضرت ابو بکر حضور کے ساتھ تھے، بیٹا عبد الرحمان ادھر سے آیا تھا لڑنے کے لیے، اور اس نے کہا بھی تھا کہ ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، رعایت کی آپ کے ساتھ. جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تھا کہ بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم کفر کے لیے باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم کہیں میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑوں. تو اس نے یہ کہا اس بات میں دیا نہیں کہ ہم اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگیں، اس سے بہتر ہے عرب جو ہے باقی نہیں بٹ لے کے ختم کر دیں گے، اور اگر ان کا پلڑا بھاری ہو جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ پورے جزیرہ نما عرب پر ہماری حکومت قریش کی ہوگی نا. لیکن جب یہ دو چیزیں آ گئی تو اب یہ جو ڈبس تھے وہ بے بس ہو گئے. ہاکس جو انہوں نے تیاری کی، نبل بجایا، 1000 تلشکر تیار کر کے گھی کھانے سے گیس کر پائے. اس میں بھی ایک بات بتا دوں، جب اعلان بدر کے میدان میں پہنچ گئے، ادھر سے حضور بھی اپنی 313 کی نفری لے کر آ گئے، انہیں پیغام پہنچ گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا، وہ گیا اس وقت کے، اس کے لیے کوئی اندیشہ نہیں رہا. حکیم ابن ہشام آتے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ وہی شریف النفس انسان، کہتے دیکھیے ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے، اب لڑائی میں کیا ضرورت ہے؟ آپ کی حیثیت ایسی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو یہ پورے دن رک سکتی ہے. دونوں مل کر آئے، ہاک جو ہاک آدم تھا سب سے بڑا، ابو جہل اس کے پاس. جب عتبہ نے یہ بات پیش کی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ جو ہمارا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، محمد کے آدمی کے ہاتھوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دیت اس کا خون بہا میں ادا کر دیتا ہوں، باقی یہ کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل ہی گیا ہے، تو خام خواہ اس پورے زی سے جو ہے اوائڈ کرے واپس. ابو جہل نے ایک کو بلایا، اس کے بھائی کو جو مقتول تھا، کہ تمہارا جو بدلہ ہے وہ تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخ ماری اور جو بھی عرب کا رواج تھا کہ مجھے تو احساس چاہیے بدلہ ہے، مجھے کوئی خون بہا نہیں چاہیے. اور پھر تانا کیا اس نے کہ عتبہ شاید تم پر مستری تاری ہو گئی کہ تمہارا اپنا بیٹا حذیفہ جو ہے وہ سامنے مقابلے میں. اب یہ بہت بڑا تانا تھا عرب کے لیے، شریف النفس، اور شریف النسب جو ہے. اس نے کہا اچھا اب یہ کل معلوم ہوگا کہ کون مستری ہے اور کون بہا ہے. چنانچہ اگلے دن سب سے پہلے عتبہ میدان میں آیا، اپنے بھائی کو لے کر شہبہ کو، اپنے بیٹے ولید کو لے کر، مبارزت ہوئی. ادھر سے 3 انصاری صحابی نکلے، پوچھا کون ہو تم لوگ؟ پوچھا ہم سارے مدینہ میں سے. نہیں نہیں، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنے لوگوں سے گٹ لڑنا ہے، برابر کے لوگ چاہیے. اس پر پھر حضرت حذیفہ نکلنے لگے اپنے باپ کے مقابلے، تو حضور نے روک دیا اشارہ. پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ، یہ 3 افراد ہیں، عبیدہ ابن حارث، اور پہلا قتل حضرت حمزہ کے ہاتھوں عتبہ، وہی جو جنگ روکنا چاہتا تھا لیکن دانا برداشت نہیں کرتا تھا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلم دکھا رہے ہو کہ بیٹا مقابلے میں آیا ہوا. بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی اپنی نصرت خصوصی سے، اس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا. یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، آرمڈ کانفلکٹ مسلح کا ساتھ، اور یہ 6 جاری رہا. وہ 12 دعوت و تبلیغ، تربیت و تزکیہ، تنظیم اور صبر محض، کیپ یور ہینڈز ہولڈنگ کمفو ہے دیا کم، وہ مکے کے 12 یہاں آ کر 1.5 لیا آپ نے، پہلے 6 انٹرنل کنسولیڈیشن آف پوزیشن ایٹ مدینہ، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1.5 یہ تھے وہ جو آپ نے انیشیٹو لیا اور مہمات بھیجی، اور جو 8 مہمیں بھیجی جن کے نتیجے میں پھر یہ آرمڈ کانفلکٹ شروع ہوا. گویا کہ سانپ کو بل میں سے نکالا گیا، اور یہ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، مکہ حرم ہے، وہاں جا کر حملہ اور وہاں جا کر کچھ تو خون جو ہے وہ پسندیدہ شہر نہیں تھی. قریش کو وہاں سے نکالنا ایسے تھا جیسے کہ سانپ کو نکال کر باہر لے آیا جائے اور پھر اس کی نظر کی جائے. چنانچہ میدان بدر میں 70 قریش کے چوٹی کے سردار مارے، قبر ٹوٹ کر لے. البتہ اس کے بعد ظاہر بات ہے جو میں نے کہا، 6 کی جنگ، یہ ہے کنٹینیوس وار، یہ جن کو ہم جانتے ہیں یہ بیٹلز ہیں، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف ٹرنچز، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب وغیرہ وغیرہ، غزوہ بنی مسلم، غزوہ خیبر، غزوہ فلاں، یہ غزوات تھے، جنگ مسلسل. لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی تھی، افراد کو تیار کیا تھا، ان کا تزکیہ کیا تھا، ان کے اندر وہ ولولہ پیدا کر دیا تھا کہ ہر جب آگا بار جانے تک دینے کے تیار ہو، نظم کا خوگر بنا دیا تھا، پھر ان کی للہیت اس طرح کو پہنچ چکی تھی کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت خوشحالی. یہ ساری تیاری کر کے آپ اس میدان میں آئے تھے کہ آرمڈ کانفلکٹ کا دور شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان ظہورا.
سن 8 یا 9 میں یوں سمجھیے کہ یہ اندرون ملک عرب انقلاب کی تکمیل.
البتہ اس کے بعد کا ایک مرحلہ ہے اور وہ سمجھ لیجئے، کسی بھی سچے انقلاب کے لیے یہ آخری مرحلہ جو میں ابھی ذکر کروں گا یہ اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے. ٹرو ریولوشن، حقیقی انقلاب صرف وہ ہوتا ہے جو کسی جغرافیائی یا قومی یا ملکی حدود کے اندر محدود نہیں رہتا، وہ پھیلتا ہے، ایکسپورٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے. نظریہ جو ہے اسے کوئی پاسپورٹ درکار نہیں، کوئی ویزا درکار نہیں، تو جیسے بادل ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ہوا ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، نظریہ بھی جائے گا. نظریہ پھیلے گا تو اس انقلاب کی جو ہے وہ توسیع ہوگی. تو جو انقلاب اپنے آپ کو انقلاب تو کہے لیکن کسی حدود کے اندر رہ جائے محدود ہو کر، وہ انقلاب حقیقی نہیں ہے. بہرحال کسی بھی ٹرو ریولیوشن کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ حدود سے باہر نکلتا ہے. انقلاب فرانس تو صرف فرانس تک تو نہیں رہا، وہ پوری دنیا میں جمہوریت کا دور ہے. انقلاب روس کہاں، لیٹن امریکہ. یہی وجہ ہے کہ حضور کے انقلاب کا بین الاقوامی یا عالمی مرحلہ بھی فوراً شروع ہو گیا، جس کا آغاز حضور خود کر گئے. نہ صرف یہ کہ جزیرہ نما عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل آپ نے بنفس نفیس اپنے دستے مبارک، بلکہ اگلے فیز کا انٹرنیشنلائزیشن، گلوبلائزیشن جو ہے اس انقلاب محمدی کی، اس کا بھی آغاز آپ نے فرمایا. اس کے لیے 3 باتیں نوٹ کر لیجیے. جب تک صلح حدیبیہ نہیں ہو گئی، جسے قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا، حضور نے باہر نہ کوئی داعی بھیجا، نہ مبلغ بھیجا، نہ کوئی نامہ مبارک بھیجا، کچھ نہیں. پوری توجہ عرب کے اندر ہی اندر تاکہ یہاں انقلاب آ جائے. 10 برس آپ نے مکے سے باہر نہیں نکالا تھا، تو سوائے اس کے جو عکاظ کا میلہ ہوا، وہ آس پاس کے قبائل میں آتے رہ جاتے تھے. آپ نے پورے 10 برس صرف مکے میں اپنی دعوت کو پیش کیا. اس کے بعد مزید 8 برس تک سمجھیے کہ آپ صرف جزیرہ نما عرب کیا. صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے نامہ ہائے مبارک بھیجے، ہرقل کو بھیجا، پرویز کو بھیجا، شہنشاہ ایران کو، مقوقس مصر کو بھیجا، اسی طریقے سے دیبوس نجاشی جو تھے ابیسینیا کے انہیں بھیجا. وہ نجاشی اب بہت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر، اور ان کا تابعین میں شمار ہوتا ہے کیونکہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو وہ تابعین میں سے صحابہ کرام جو گئے تھے مہاجرت کر کے حبشہ، ان کی صحبت تو اسے حاصل ہوئی حضور کی. لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کے ایک اینچی کو قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے والے وہ تھے کہ جو سلطنت روما کے بعد گزار تھے، لہذا روما سے ٹکراؤ شروع ہو گیا. غزوہ موتا ہوا، پھر غزوہ تبوک، 30,000 کی نفری لے کر آپ جا کر تبوک میں 20 دن مقیم رہے. ہرقل چونکہ پہچانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی مقابلے میں نہیں آیا، لاکھوں کی فوج لے کر پڑا ہوا تھا، شام میں موجود تھا، مقابلے میں نہیں آیا. مارا کس کا بھی آپ نے آغاز فرما دیا، جو پھر صحابہ کرام، جو خلفائے راشدین کے دور میں پھر فوجیں نکلی ہیں. 3 کالمز، ایک سیدھا نارتھ کو، ایک ذرا سا ویسٹ کو ٹرن کر کے، ایک ایسٹ کو ٹرن کر کے، عراق سے ہوتے ہوئے ایران، اور ایران سے آگے ترکستان، جس کو کہ اس زمانے میں جو بہت بڑا ملک تھا خراسان، اس کی طرف پیشرفت ہو گئی. ایک سیدھا گیا ایشیائے کوثر، ایشیا مائنر کی طرف، ایک ذرا ویسٹ سے ہو کر شام سے فلسطین سے ہوتا ہوا، سیرائے سینا سے ہو کر مصر، اور پھر یہ لیبیا وغیرہ ہوتا ہوا یہ اٹلانٹک کی طرف. یہ 3 کالم صحابہ کرام کے پاس کے نکلے ہیں، اور صرف 24 برس، بلکہ زیادہ صحیح طور پر صرف 20 برس میں. اس لیے کہ 24 برس جو ہے خلافت راشدہ کی، حضرت علی کا بھی اگر شامل کیا جائے، خیر وہ 30 بن جائیں گے. 24 برس ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. 1/4 سینچری کے اندر، فرام آکسس ٹو اٹلانٹک، ادھر بہرہ اوقیانوس، ادھر دریائے جیہون، اور ادھر کوہ قاف شمال میں، وہ جو سلسلہ جو ہے کوہستانی اس نے روک لیا، پورے علاقے میں وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قائم، اور خلافت علی منہاج نبوت کا نظام نافذ. یہ ہے اس عظمت کی داستان. اس یوں سمجھئے کہ اس عظمت کے سفر کی داستان. یعنی چند آپ کو فیچر اس نے بتایا. اب جیسا کہ آج اگر آپ کی نگاہ سے گزرا ہو جو جنگ میں ہمارا آج کی اس نشست کے لیے اعلان شائع ہوا, ایک خاص نقطہ جو مجھے اس وقت عرض کرنا ہے کافی, حضور کی اس عظمت کا ابھی آخری اور کامل ظہور باقی ہے. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں آیات پڑھی تھی, تین جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دین حق کو غالب کرے. سورہ توبہ میں بھی فرمایا, سورہ فتح میں فرمایا, سورہ صف میں فرمایا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اس دین حق کو پورے کے پورے ادیان پر یا پورے کے پورے نظام زندگی پر. اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, اور اس میں 24 صفحے کا ایک مقالہ صرف اس آیت پر. تو بعثت محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین, اور بعثت محمدی ہے تمام نوع انسانی کے لیے. یہ 5 مرتبہ قرآن میں آیا ہے, مختلف الفاظ میں آیا ہے, لیکن ان میں سے اہم ترین آیت کیا ہے جو میں نے پڑھی تھی شروع میں, وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. اس سغرا کو جوڑ لیجئے تو بعثت محمدی کا مقصد بتمام و کمال صرف اس وقت پورا ہوگا جبکہ کل روح عرضی پر اور پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین کی دہم غالب ہوگا. ورنہ وقت فرصت کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے, وہ دور آئے گا. اور اس وقت اصل میں حضور کی بعثت کا مقصد بتمام و کمال پورا ہوگا. وہ ہو گیا ہوتا آج سے 1400 سال پہلے ہو جاتا, جس انداز میں کہ جیسا کہ میں نے کہا تینوں لشکر نکلے تھے. ٹھیک ہے جو شمالی لشکر تھا وہ جا کر رکا ہے ایشیا کوچک میں, لیکن مشرقی اور مغربی جس تیزی کے ساتھ سیلاب جا رہا تھا رکتا نہ تھا کسی سے. سیل روا ہمارا کوئی طاقت باہر موجود نہیں رہی تھی کہ جو اس سیل روا کو روک سکتی, لیکن انٹرنل سیبوٹاج ہوا. عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑا, اندر سے انتشار پیدا کیا, خلفشار پیدا کیا, مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیا. حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے بعد 4 برس تک مسلمانوں کی خانہ جنگی جن میں 1,00,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہو گئے. موشن ٹوٹ گیا گاڑی کا, پروسیس جو ہے ریورس ہونا شروع, لیکن یہ ہونا ہے اور اس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے. ہمارے شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے جو وشنری تھے دیکھتے تھے, ان کا اپنا دعویٰ ہے, گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود, دلے وجود کو چیر کر قائد کو دیکھنے والی نگاہ. انہوں نے مستقبل کے پردوں کو چیر کر دیکھا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے, کیا کیف ہوگا. جبکہ انہوں نے کہا تھا جامع مسجد قصبہ کے باہر جو دریا بہ رہا ہے, آب روانے کبھی تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب, پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے لا نہ سکے گا فرنگ میری دباؤں کی نام. اور کہیں کیا کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. کہ وہ وقت آئے گا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی, پھر دنوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جب ہی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, میں بے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توفیق سے. یہ دور تو آئے گا, آ کر رہے گا, جیسے وہ دور غلبہ دین کا محمد رسول اللہ والذین معہ کی محنت اور قربانیوں سے آیا. محروم رہ گئے وہ جو اس دور میں تھے اور پھر انہوں نے اس جدوجہد میں حصہ نہ لیا, یا کفر کے دامن میں رہے یا نفاق کے لبادہ اوڑھ لیا, محروم ہو گئے. حالانکہ دور سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے مواقع تھے, کتنی روحانی طرفوں حاصل کر سکتے تھے, کتنے مقامات بلند تھے جو حاصل کر سکتے تھے جنت کے، لیکن نہیں، محروم محروم رہے. جنہوں نے محمد رسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہ، جنہوں نے وہ روش اختیار کی جو آیات آج پڑھی گئیں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ راستہ اختیار کیا، وہ سرخرو ہو گئے. اور یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. اس کے بعد الفاظ آتے ہیں، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. تو آج سمجھ لیجئے کہ وہ عالمی انقلاب اسلام کا وہ پکار رہا ہے. اور اگر میں یوں تعبیر کروں کہ من انصاری الی اللہ کی، محمد رسول اللہ کی دعوت اور پکار ہم اپنے روحانی کانوں کے ساتھ سن سکتے ہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم، وہ چراغ مصطفی سے چراغ بولا بھی، وہ جنگ ختم تو نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ایک بڑی شان کے ساتھ آنے والی ہے، بڑی ایک نئی ہیبت کے ساتھ آنے والی ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. والملحمۃ العظمٰ باسم شدید آنے والا ہے، وہ آرمگیڈون وہ زیادہ دور نہیں ہے. تو گویا کہ اگر ہم اپنے روحانی کانوں سے سن سکے تو وہ پکار کونوا انصار اللہ، اور جیسے کبھی حضور نے پکارا تھا غزوہ حنین میں، الی یا عباد اللہ، الی یا اصحاب البدر، الی یا اصحاب البیعت رضوان، یہ آپ نے پکارا کبھی؟ پکارا آؤ میری طرف، کہاں جا رہے ہیں؟ اے بدر میں میرا ساتھ دینے والوں، اور اے حدیبیہ میں میرے ہاتھ پر بیٹھ کے علل موت کرنے والوں، آؤ ادھر میری طرف. تو آج بھی وہ پکار بالفعل موجود ہے. کون ہے کہ جو اس پکار پر لبیک کرے، جو اپنا تن من دھن اس کے لیے مخت کرنے کو تیار ہے؟ یہ ہے ہمارا عملی تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حب رسول کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ عید میلاد کی محفلیں یا جلوس نکالنا، یہ حب رسول کا تقاضا نہیں. حب رسول کا تقاضا ہے آپ کے مشن کی تکمیل کے لیے تن من دھن وقف کر دینا. حب رسول تھا ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے اپنا سب کچھ نکال کر ایک وقت میں گھر میں جھاڑو پھیر کر سارا کا سارا لا کر مال پیش کر دیا ہے، اور کچھ دیر پر بتایا ہے کہ رسول اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تو وہ تھے. یہ ہم صرف محفلیں منعقد کر لیں، یا کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیں، یا کوئی جلوس نکال لیں، کوئی چار چمبا کا جلوس نکل آیا ہے، کوئی عید میلاد کا جلوس نکل آیا، یہ نہیں ہے سوچے. تو حب رسول کے تقاضے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، اس لیے کہ یہ ہونا ہے، یہ شدنی ہے، یہ اٹل ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. ہاں فرق صرف اس میں واقع ہوگا کہ کون درجات عالیہ کے حصول کے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور کون اپنے آپ کو محرومین کی فہرست میں درج کرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کشاکش خیر و شر، وہ جو روح و بدن کے درمیان جو مارکا ہونے والا ہے، دنیا کو ہے پھر مارکا ہے روح و بدن پیش، مارکا تو جاری ہے لیکن یہ کہ اس کے کلائمیکس آنے والا ہے، اس میں جو ہے ہم حق کے سپاہی بن کر، اللہ کے دین کے خادم بن کر، اور وہ بھی اس طور سے کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، ہم اس کے لیے فیصلہ کریں، عزم مصمم کریں کہ اسی جد و جہد میں اپنے آپ کو ہم تن جھونک دینا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.